سفر سے آنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچے اللہ کی رحمت سے. ماشاء اللہ, اتنا کھل کر بیٹھ جائیں تو دوسرا چھپے گا نہیں. آپ کرسی پر نہیں بیٹھیں گے؟ ہاں. سید صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شاید پڑھ سکیں گے, آ جائیں پھر. استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کرسی رکھوا دیں سید صاحب کے لیے.
مرشدنا و مولانا عالم باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں جو ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ماشاء اللہ. خدا کے عشق میں قلب ہی جلے ابھی کتنے, خدا کے عشق میں قلب ہی جلے ابھی کتنے, حرام خوشی یوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے, حرام خوشی یوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے. خدا کے عشق میں ہے قلب ہی جلے ابھی کتنے, حرام خوشی یوں میں آئیں گے زلزلے ابھی کتنے. حرام چیزوں کی لذت نے چین قلب کی پونجی, حرام چیزوں کی لذت نے چین قلب کی پونجی, حرام خواہش لوٹے قافلے ابھی کتنے, حرام خواہش لوٹے گی قافلے ابھی کتنے. حرام چیزوں کی لذت نے چھین قلب کی پونجی, حرام خواہش لوٹے گی قافلے ابھی کتنے. ہو اتنے منزل جانا کو بے قرار دل زار, ہو اتنے منزل جانا کو بے قرار دل زار, بتاؤ راہ محبت میں ہو جلے ابھی کتنے, بتاؤ راہ محبت میں ہو جلے ابھی کتنے. ہو اتنے منزل جانا کو بے قرار دل زار, بتاؤ راہ محبت میں ہو چلے ابھی کتنے. ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی, ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی, ہے کرنے تیرے تقویٰ میں فاصلے ابھی کتنے, ہے کرنے تیرے تقویٰ میں فاصلے ابھی کتنے. ابھی تو نفس سے خواہش کی بندگی نہیں نکلی, ہے کرنے تیرے تقویٰ میں فاصلے ابھی کتنے. ابھی تو آئیں گے بالوں میں چند تار سنہری, ابھی تو آئیں گے بالوں میں چند تار سنہری, شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے, شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے.
سید صاحب کے تو سبھی سلسلے ٹوٹ گئے. ابھی تو آئے بالوں میں چند سار سنہری مانی سفیدی آئی ہے، ابھی دانت بھی جائے گا، بینائی بھی کمزور ہوگی، لٹھیا بھی ہوگی. اللہ مجھ سے سب کو زبردست صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. پہلے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی لاکھوں ڈالر اگر دے، لاکھوں ڈالر ایک ایک بال کو کہ سفید نہ ہونا، لال خون ہے کالے کو کالا رنگ، سفید کو سفید ہونا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. کالا خضاب لگا لے گا، اس کا منہ قیامت کے دن کالا کیا جائے گا. مسائل اور بات ہیں جہاد وغیرہ کے، وہ مفتی صاحب جانے. لیکن یہ اگر بیوی کہتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے، اب عطین کہیں گی تمہارے نانا تمہارے ساتھ ہیں، تو کبھی نزلے کی وجہ سے بھی جلدی بال آ جاتے ہیں، تو خضاب لگا سکتے ہیں. کون سا پولی کلر حضرت فرما دیتے ہیں، ڈارک براؤن، کالا نہیں کر سکتے. جی ہاں. اور اندر اگر پیکٹ کوئی ہدیہ دے کہ یہ ڈارک براؤن ہے، تو اس کو کھول کر دیکھو اندر کہ واقعی بھی ڈارک براؤن ہے یا کالا ہے. مہندی بھی لگا سکتے ہیں، سنت ہے. اور نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، سفید داڑھی والوں سے کی حیا رت، دعا رت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا جب سفید بال آیا، حضرت والا سے سنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آپ کا وقار ہے. تو اس لیے سید صاحب کے سبھی تار سنہری ہو گئے ہے نا، ماشاء اللہ.
ابھی تو آئے گے بالوں میں چند تار سنہری، ابھی تو آئے گے بالوں میں چند تار سنہری، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے، شباب حسن کے ٹوٹیں گے سلسلے ابھی کتنے. ہمارے درد کی چیٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، ہمارے درد کے چیٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے. ہمارے درد کے چھینٹوں سے یوں سمیٹ نہ دامن، دبائے قلب میں بیٹھے ہیں ولولے ابھی کتنے. ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، نکال لے ہے محبت کو حوصلے ابھی کتنے، نکال لے ہے محبت کو حوصلے ابھی کتنے. ابھی تو شیخ کے قدموں میں رکھ رہی ہے میرا دل، نکال لے ہے محبت کو حوصلے ابھی کتنے. ہے جانا خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، ہے جانا خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، کٹھن گرا ہے محبت میں مرحلے ابھی کتنے، کٹھن گرا ہے محبت میں مر گلے ابھی کتنے. ہے جانا خون کے دریا میں ڈوب کر ابھی ناصر، کٹھن گرا ہے محبت میں مر گلے ابھی کتنے. حرام چیزوں کی لذت نے چین قلب کی پونجی، حرام خواہش لوٹے قافلے ابھی کتنے.
جزاک اللہ. آپ کچھ مان سید صاحب کو جگہ بیچ میں دیجیے گا بھائی، سید صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں بھائی. آواز سے نہیں لگتا کہ بوڑھے ہیں، پنچر کی ہوئے ہیں، نہیں پتا چلتا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوران حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے. ان اشعار کا عنوان ہے میر رکھا ہے کیا نظام. گلزاروں سے مراد اہل اللہ کے صحبت اور اللہ والے ہیں.
دوبارہ بتائیں گلزار کا مطلب.
گلزار کا مطلب ہے اللہ والوں کی صحبت اور اہل اللہ مراد ہے اسے. میرا بھی گلزاروں میں گلزاروں میں ہے کہاں چین بے قراروں میں.
جو اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں فلم ویڈیو گیم بار بار کتنا نام لے گٹر لائن کا آدمی تو پھر بے چین رہیں گے ہم لوگ. اللہ والوں کے پاس آ جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کریں جلد اللہ والا بنا دیں. ماشاء اللہ.
کہاں بے قرار میرا ایک حسی ہو تو دل اسے
کا شعر حضرت کا. لیکن اللہ نے حضرت کو کیا فراست دی تھی. اب ایک چینل تو اس میں بھی بد نظری ہوتی ہے لیکن اب چینل کتنے ہو گئے ہیں اور اس میں کتنی سائٹس کتنی ہزاروں ہیں.
ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں
ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان کے رشتے کی بھانجی ہیں. ان کی بچی جل گئی تھی دعا کرا رہے ہیں. ابھی طبیعت حضرت کا فون آیا بنگلہ دیش سے. فرمایا طبیعت بہت تشویشناک ہے اس لیے سب دعا کریں اللہ بچی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بیماری کا نام و نشان تک نہ رہے. کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی چولہے کے پاس تو پیر سے لے کر گردن تک جو ہے وہ جل گئی بچی. دعا کریں اللہ اور بھی بیماروں کے لیے میرے لیے جہاں موجود ہیں یا گھر میں ہیں یا ہاسپٹل میں سب مسلمان جتنے ہیں چھوٹے بڑے بوڑھے سب کو اللہ اپنی رحمت سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میں بھول نہ جاؤں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک. انہوں نے ایک مسئلہ سمجھایا تھا مجھے پھر وہی مسئلہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے فتاوی عثمانی جلد نمبر ایک میں لکھا ہے کہ خدا نخواستہ جماعت نکل گئی. تحقیق کرنا آپ کے ذمہ ہے اور آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ وہ جماعت نکل گئی. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے جماعت نکل گئی اب گھر جانا ہے کیونکہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا گناہ ہے. کسی کو کیا معلوم آپ کا عذر کیا ہے اس لیے گھر پر نماز پڑھنی ہے. اب ثواب دینے والے اللہ ہیں اس کی نیت بھی اللہ کو پتا ہے. یہاں مسئلہ اور دوسرا ہو جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنا ٹائم سوچ کر آتے ہیں ایک گھنٹے کا لیکن ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں گھر والے ساتھ میں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چوری کا خطرہ ہے یا بس میں ہیں تو اس کی جماعت نکل گئی، تو کیونکہ اس نے کوشش کی ہے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اسے. اس کی ایک صورت تو یہ کہ اوپر جا کے نماز پڑھنی چاہیے، جماعت نہیں کرانی ہے اوپر اللہ کے گھر میں، دوسری جماعت نہیں ہوتی. اچھا، لال پٹی کی اس طرف یہ مسجد کا ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جماعت نہیں کرائیں گے، کیونکہ جیسے مدرسہ ہوتا ہے یا خانقاہ ہوتی ہے تو وہاں آدمی جو تعلق والے ہیں، جو انتظام والے، ان سے کہیں بھائی مجھے جگہ دے دیں، ہم جماعت کرا لیتے ہیں، تو کوئی منع نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے منع ہے، ان کو نہیں معلوم کہ مجبوری کیا ہے. اب فرض کریں کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسرا دیکھ رہا ہے جماعت ہو رہی ہے، وہ اس کو ہاتھ رکھے گا اور پیچھے آ جائے گا. اگلے ہفتے پھر چھ ہوں گے، پھر آٹھ ہوں گے، شرعی عذر ہے نا، تو گناہ نہیں ملے گا. ہم لوگ جا رہے تھے پنجاب میں، سیالکوٹ سے آگے پسرور ایک جگہ ہے، چوئنڈا سے آگے نماز، سیالکوٹ میں ٹریفک میں پھنس گئے، ویسے بھی مسافر ہیں، تو جا کر ایک جگہ مسجد مل گئی، تو جماعت ہو چکی تھی وہاں مغرب کی، اور بیس منٹ بھی گزر چکے تھے اور مسجد کے اندر لوگ نہیں تھے. حضرت والا دامت برکات ان کو فون، رحمت اللہ علیہ کو فون کیا، حضرت فرمایا کہ مسجد میں دوسری جماعت ہے ہی نہیں، آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا نا، آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. تو ہم سب نے الگ الگ نماز پڑھی، کیونکہ اللہ کا حکم، شریعت کا حکم، مفتی صاحبان شریعت کو جاننے والے، تو گناہ نہیں ملے گا. ایسا اوپر ہے جگہ، سب کو پتا ہے، گھر والوں کو وہاں پہنچایا، یہاں آئے، یا کسی وجہ سے بھی راستے میں ٹریفک ہو گئی، آ گئی، بہت سی وجہ ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ملے گا شرعی عذر کی وجہ سے. تو پٹی کی اس طرف کسی کے ذہن میں آتا ہے تو یہ ہمارے مسجد اشرف میں پہلے لال پٹی کی اس طرف تھا، تو دو دن کے بعد حضرت اطلاع ملی، آٹھ دس لوگ ہو گئے، دوسری بار اٹھارہ لوگ ہو گئے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اعلان کرو اور تختی بھی لگا دو وہاں پر. دبئی کے اندر بہت بڑی مسجد میں ہے، حضرت کے غلام کا بیان ہو رہا ہے، بیان ختم ہوتے ہوتے کم از کم آٹھ یا دس جماعتیں، کم از کم چاروں طرف دکانیں ہیں وہاں، آٹھ یا دس، پینٹ شرٹ، ٹائی، کلین شیف، اللہ اکبر ایسے کر کے پیچھے لوگ لگ گئے، ٹکنا چھپا ہوا ہے، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، پھر امام کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا الحمدللہ آٹھ آٹھ جماعتیں، اور جگہ بھی ہے وہاں الگ، دو تین جگہیں الگ ہیں، جماعت نکل گئی، لیکن شوقیہ نہیں کہ دکان قریب ہے، کسٹمر آ گئے، اتنی بڑی مسجد موجود ہے اور اپنی نماز دکان پہ پڑھ رہے ہیں، یا آگے آٹھ آٹھ جو ہے وہ جماعتیں. اور حال میں بتا رہا ہوں آپ کا کون سا حال یہ ہے. میں نے کہہ دیا الحمدللہ وہاں جمعے کا بھی بہت بڑی مسجد ہے، اس سے تیس گنا زیادہ بڑی مسجد ہوگی. میں نے کہا تحقیق آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور حالت کیا ہے، چست پینٹ پہنی ہوئی ہے. ایک بار جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں سنت ہے، پیچھے ہاتھ مار رہا ہے، اب میں کیا پیچھے ہٹوں بھائی، وہ میرے ساتھ لگ گیا، میں تو کچھ پڑھ بھی نہیں رہا تھا نا، آہستہ تھا آواز، وہ میری نکل کرتے جا رہا تھا. آخر میں نے کہا بھائی میں تو دو سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، میں نے عشاء کی نیت کی ہوئی تھی، میں مسافر ہوں، مغرب میں عشاء کی نیت کی ہوئی تھی. مسقط میں بہت باطل ایک فرقہ ہے، شرعی داڑھی آپ دیکھیں گے، ڈکھنا بھی ٹھیک کھلا ہوا ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، زیادہ نہیں بتاؤں گا، مسائل علماء بتاتے ہیں، میں ایک مستی کی بات بتا رہا ہوں. تو ہم نے مسجد وہ تلاش کی، وہاں نماز نہیں ہوتی، بتاؤں گا بھی نہیں ان لوگوں کا نام کیا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہا ہمیں مسجد کا پتہ ہے، وہاں چلتے ہیں. تو اس مسجد میں نماز کا ٹائم دوسرا تھا، تو ہم، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے سب کے نماز ایک ہی ہوتا ہے وقت، تو ایک دوسری مسجد لے آئے ہمیں، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا نماز کا وقت 12:50، ٹھیک ہے، امام صاحب نظر ہی نہیں آ رہے، سنتیں پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا بھائی تم نماز پڑھاؤ، میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا بھائی بعد میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سات آٹھ لوگ ہم مسافر ہیں. تو انہوں نے کہا باقی 15 لوگ ہم بھی مسافر ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر، بھائی مسافر ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، نماز ختم ہو گئی جناب. اب میں پریشان، یا اللہ 18 لوگ کہاں سے مسافر ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا. زہر اور اثر کا بٹن لگا ہوا تھا وہاں، میں پتہ نہیں کیوں بٹن دبا، وہ آیا انہوں نے بٹن دبایا، اثر کی نماز شروع کر دی انہوں نے دو رکعت. ہم سنت پڑھ کے میں معمولات کر رہا تھا، 1:15 پر امام صاحب آئے، اللہ اکبر. میں نے یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جامعہ فاروقیہ سے فراغت ہوئی ہے، تو اپنے حساب سے بیان نماز پڑھاتے ہیں، یہاں کوئی پابندی تو ہے نہیں. میں نے ہم نے جو نماز پڑھ لی وہ تو وہ بھی ہنسنے لگے. اسی طرح جو ہے اثر کی نماز، مغرب کی نماز، صاحب نے بٹن لگا، عشاء کی نماز، اثر کی مغرب کی پڑھ لی، پھر بٹن دبا کے مغرب کی، اللہ اکبر. اچھا آگے سنیے گا. پھر بعد میں نے پوچھا بھائی آپ مسافر کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں وہ لوگ وہی تھے کہ ہمارے یہاں 12 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے بعد ہر ایک آدمی مسافر ہو جاتا ہے اسی شہر میں رہتے ہوئے. تو یہ مسائل کا سیکھنا ضروری ہے یہ کہ دوسرا آدمی دیکھے گا کہ اچھا یہاں تو دوسری جماعت بھی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح جہاں الحمدللہ جگہ ہے اللہ کے ہمیں پتا ہے کہ جمعرات کے دن اور دنوں میں نہیں پریشانی ہوتی کسی کو, جمعرات میں پریشانی ہمارا فرض ہے, ان کا تعاون کریں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس لیے میں نے کہا بتا دوں کہ اس کا بہت فکر رکھنا چاہیے. ابھی دیکھیں گے آپ وہاں اگر بیٹھے ابھی دیکھیں گے ابھی ایک دو لوگ آئیں گے اوپر چلے جائیں گے, ان کو پتا ہے دور دور سے آتے ہیں, کہاں سے دور سے, گلشن حدید سے. اب تین جگہ تو ٹریفک جام ہوگی وہاں سے, اس لیے اللہ نے سہولت ایک دی ہے یہاں الحمدللہ جگہ موجود ہے. کوئی ہمارے دوست اور بھائی اگر جماعت کرانا چاہے تو جگہ بتا دیں گے, وہاں کوئی دیکھنے والا اس وقت نہیں ہوگا, اس کی فکر رکھنی چاہیے. بتا دیا میں نے, بشتی زیور میں بھی لکھا ہے مسئلہ یہ, اور اس میں فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 میں بھی لکھا ہے. جی
میرا
پارٹی ہے یہ گرو پہ چار کا آج صرف 3 نظر آ رہے ہیں, اس لیے ان کو الگ کر آپ چھوڑ دیں, ہماری ذمہ داری ہے, آپ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں, سنبھالنا تو ہمیں پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں چھپے ہوئے چیلے, یہ ایجنٹ جو چھپے ہوئے نا سیدھے ہاتھ پر, ان کو باہر نکالو یہاں سے. ہاں یہ اور چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, میں امرود نہیں ہوں, آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو کیسے چھپے ہوئے چار, اور یہ جو ساتھی پرانے بیٹھے ہیں خاموش بن کے بیٹھے ہوئے. اب مارنا تھوڑی ہے, کوئی نہیں مانیں گے تو میں آ کر ان سے کہوں گا حضرت دامت برکات ہوں, آپ پلیز بات مان لیں, میں آپ کے جوتوں کی خاک ہوں, آپ کے قدموں کی خاک. مان جائیں گے جب یہ کہیں گے تو. بڑی اونچی ٹیم ہے یہ, اس طرف تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. چلو شکر ہے. الگ 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 میرے تو, مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اپنے مزے کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس میں سے ایک نے ماشاءاللہ ٹاپ بھی کیا, یہاں انعام پایا درس نظامی میں. تو دوسری چیزوں میں بھی تو ٹاپ کرو نا بھائی. ابھی ایک صاحب ملے تھے اس سفر میں, بس آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, 12 برس کا بیٹا ہے, آنکھیں دکھاتا ہے. ایک اور نوجوان کو والد صاحب نے گناہوں سے منع کیا, تو بدتمیز 16 سال کا ہوگا میرے خیال میں, بدتمیز کہتا ہے ہم نے سب پتا ہے, آپ نے تو بڑی عیاشیاں کی اور بڑے کام کیا آپ نے ایسے گندے, ہم کو آپ روکتے ہیں؟ یہ دیکھو بدبخت کی علامت ہے یہ. ارے بھائی باپ اگر خود شراب پیتا ہے تو شراب پینے دے گا؟ باپ سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پینے دے گا؟ اور جس نے توبہ کر لی, وہ پرانی بات جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست آئے تھے ماشاءاللہ, تبلیغ جماعت میں پتہ نہیں کتنا وقت لگاتے ہیں ماشاءاللہ, بہت محبت کا تعلق, ہر شعبے سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, میرے پاس بھی آتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں. تو وہ جب میں جا رہا تھا اس سے 3 دن پہلے, ایک جماعت 14 لوگوں کی آئی, ایک جماعت 6 کی آئی, اور اتوار کے دن فجر میں دیکھا کہ جماعت جیسے لوگ لگ رہے ہیں. بعد میں پتا چلا مفتی خرم عباس صاحب کے مسجد میں جماعت آئی, انہوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں. تو ناشتے میں بڑا عجیب سما تھا ماشاءاللہ, اتنے سارے مہمان دوست آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ, تو نئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے سامنے میرا دوست کہنے لگا کہ پہلے میں اس طرح تھا, پہلے میں نے کہا بھائی رک جاؤ, کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی پہلے زندگی یہ تھی, آپ نے اتنے گواہ بنا لیے, یہ بھی آپ نے نہیں سیکھا. ہم لوگوں کو تو چلو مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا, حالانکہ میرا پرانا تعلق ہے, یہ خود ہی بتا رہے تھے کہ میں سنیما میں گیا یہ گیا. میں نے کہا روک دیا بھائی, آپ اپنے گناہوں پر کیوں, جب اللہ نے معاف کر دیا اتنے مبارک کام میں آپ لگے ہوئے ہو اور اللہ آپ کو اتنے لوگ جانتے ہیں, اور آپ خامخواہ جو ہے وہ اپنا گناہ بتا رہے ہو جس کو اللہ نے معاف کر دیا, اور دوسروں کو گواہ بنا رہے ہو, در و دیوار کو گواہ بنا رہے ہو, پنکھے کو گواہ بنا رہے ہو, یہ سب گواہی دیں گے نا. تو ماشاء اللہ وہ سمجھ گئے, میں ایسا مت کرو بھائی. اب جیسے ہمارے یہاں اس دن ایک شرابی نے توبہ کی تھی, تو میں اس کو کیا کھڑا کر دوں کہ پہلے یہ شراب پیتا تھا؟ ایک تبلیغ جماعت میں نئے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی نئے لوگ ہوتے ہیں, مدرسے میں بھی نئے طلبہ ہوتے ہیں, خامسہ میں داخلہ لیا فرض کریں, اس مدرسے کے لیے تو نیا ہے نا وہ. تو ہر شعبے میں میرے جیسے ہم بھی گناہ گار ہیں، کلو بنی آدم قطع، یہ اپنا تھوڑی بتانا چاہیے. میں نے کہا بھائی جو لوگ آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو سبق لیں گے کہ بھائی اتنا بڑا گڑبڑ کرتا تھا اور نیک بن گیا، کچھ کہیں گے نیک گناہوں کے بعد ہدایت مل گئی نا تو میں بھی گناہوں کروں گا مجھے بھی ہدایت مل جائے گی، تو دور مصیبت ہو جائے گی. جگر مراد آبادی کا واقعہ وہ تو تاریخوں میں لکھا ہے، ایسے اور مشہور واقعہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. تو ہم کیوں حضرت فضیل بننا چاہتے ہیں بھائی؟ جو اللہ نے چار شرطوں سے معافی مانگ لی ختم. پھر میں نے جماعت سب بیٹھی ہوئی تھی تو 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سنایا، میں نے کہا ایک آدمی بدل گیا بےچارا اور غلطی سے نئے لوگوں کی جماعت میں چلا گیا بےچارا. وہ پہنچے ایک جگہ پر، کہا بھائی یہاں جاؤ، اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے یہ شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا، حرام کھاتا تھا، سب کو ستاتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ ناچ کرتا تھا، ابھی دیکھو کیسا بدل گیا تبلیغ کی برکت سے. دوسری جگہ پہنچے، کہا یہاں ہو بھائی، بھائی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ شراب پیتا تھا اور پہلے یہ جو ہے یہ گناہ کرتا تھا، اب دیکھو کیسے بدل گیا. تیسری جگہ پہنچے، بیٹا بھائی ادھر آؤ، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، بہت بڑا شراب پیتا تھا، لوگ گلاس میں پیتے ہیں، جگ میں پیتا تھا شراب یہ، اور نہ کالی کو چھوڑتا تھا نہ گوری کو چھوڑتا تھا. اس نے غصے میں کہا، ہاتھ جوڑے کہ یار جب میں شراب اور گندے کام کرتا تھا اتنا بدنام نہیں ہوا جتنا آپ نے تین جگہوں پر مجھے بدنام کر دیا ہے. جب اللہ نے پردہ پوشی فرما دی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی بھائی؟ اس لیے بعض اسے اس کے علاوہ بھی ملاقات کراتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اس کے اتنے بیانات ہو رہے ہیں، ٹنڈو باغوں سے ہو کر آیا ہے، میر پور بٹھوروں سے ہو کر آیا ہے، کہاں کہاں سے پتا ہے، پہلے یہ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا. ہاں، اور نرس کے اتنا نیک ہے، نرس کے گود میں جب آیا نا تو پھدک کے ماں کے پاس چلا گیا، پیدا ہوتی کہا ہم نامحرم کی گود میں نہیں آتے. لو بھائی پیدائش کے وقت ہی اس کو پتا چل گیا ہمیں نامحرم کون ہے، محرم کون ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت سے بچت کر دی ہے، کیا ضرورت ہے بتانے کی. اور دوسروں کا عیب کھولنا، اپنے عیب بھی کھولنا غلط، چلے جائے گی کہ دوسروں کے عیب کھولنا، یہ تو اور خطرناک بات ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹا بے وقوف تھا اور کہنے لگا ابا اتنے نیک تھے، کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا ابا نے، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. یہ ابا کی تعریف کر رہا ہے بے وقوف، جب بھی دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. چلیں بھائی،
کہاں بے قراروں میں ایک پل کو سکون نہیں ملتا، ایک پل کو بچا لینا، اپنے قلب و نظر بچا لینا، کون جیتا ہے ان سہاروں میں، کون جیتا ہے ان سہاروں میں، میر آؤ بھی گل عذاروں میں.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقتل حاصل غزل،
دل خدا پر کرو اختر، کچھ نہیں عارض بہاروں میں، کچھ نہیں عارض بہاروں میں، میرا بھی گل عذاروں میں ہے، کہاں چین بے قراروں میں.
جزاک اللہ. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين. وقال تعالى إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے اپنی رحمت سے. جو جو حالات دیکھتا ہوں گاؤں کے دوسری جگہ کے، تو ویسے بھی دعا کا معمول ہے لیکن اس وقت دعا بڑھ جاتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ میں نیک نہیں بن رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا خالی بیانات سے اللہ نہیں ملیں گے. پھر اپنے جسمانی روحانی اولاد کے لیے، پھر ہر مسلمان کے لیے خصوصاً طلباء اور علماء کے لیے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ تبلیغ جماعت، یا اللہ ہم سب کو اس طرح جوڑ دے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، جگہ جگہ اللہ میں اور ہمارے اولاد کو روحانی جسمانی سب مسلمانوں کو پھیلا دیجیے تاکہ کفر کا خاتمہ ہو. نماز پڑھنا نہیں آتی، کلمہ شریف نہیں آتا، قرآن پاک ٹھیک نہیں، اور ہر طرف گٹکے اور پچکاریاں اور فلم، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل. جب بیان سن کر پھر ایک صاحب اکیلے میں آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ خاندان میں چھوٹے بچیاں چھوٹے بچے 6-6 سال کے، ان کے پاس بڑا موبائل ہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گند کتنا ہو رہا ہے. لیکن اب میں کیا کروں، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، بیٹا ہے اس کی یہ عمر ہو گئی ہے، اب وہ میرے سامنے بولنے لگا ہے مجھے کہ بھائی جب سب کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں. اب وہ سمجھتا ہے ہمارا بابا ظالم ہے کہ ہم کو گاڑی نہیں چلانے دیتے، موٹر سائیکل نہیں چلانے دیتے، سائیکل نہیں دیتے، ویڈیو گیم نہیں، کارٹون نہیں، فلمیں نہیں، روڈوں پر نہیں. تو جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اس کہتا ہے میرا بابا ظالم ہے. میرے پاس خطا ہے، میں اعلان بتا بھی چکا ہوں، اوپر اوپر لکھا تھا میرے بابا ظالم ہے، نیچے لکھا تھا میرے بابا مجھے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتے، میرے بابا مجھے سائیکل نہیں دیتے، موٹر سائیکل نہیں دیتے، فلم دیکھنے نہیں دیتے. عقل دیکھو آپ، 16-17 سال کا نوجوان، اب ایسا ہم ناراض بھی نہیں کریں گے، اس کو ناراض نہیں ہوں گے، پیار سے سمجھائیں گے، امرت ہے تو سائڈ پہ بٹھا دیں گے. اور جو ہے وہ رات جاگنے نہیں دیتے، ویڈیو گیم نہیں، کارٹون نہیں. اب ہمارا بابا تو میں دوزخ سے بچا رہا ہے نا، تو محسن ہوا نا، لیکن چاروں طرف جو متاثر ہو جاتے ہیں ماحول سے وہ پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں. اللہ رحم. پھر روتے ہوئے کہتے، میں نے کہا بھائی جو آپ حالات بتا رہے ہیں آپ کو ہجرت کرنی چاہیے وہاں سے. آپ نے اس عمر میں آپ کا بیٹا پہنچ گیا، تب آپ مشورہ کر رہے ہیں اتنے پرانے ہو کر. جب 4-5 سال کا تھا تو دوسرے شہر کی بات ہے، 4-5 سال کا تھا آپ ہجرت کر جاتے، چٹنی روٹی کھاتے. اب آپ خود بتاؤ، یہ خود آپ فیصلہ کر لو کہ کتنا بڑا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اس عمر میں بیٹا. اب وہ گھر میں بند تو نہیں کر دے گا بیٹی کی طرح، آخر ننیال جا رہا ہے وہاں بھی یہی معاملہ، ددیال جا رہا ہے وہاں بھی یہی معاملہ، پڑوس میں جا رہا ہے وہاں. اتنا زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے. گاؤں میں مٹی کے گھر تھے، چھوٹا سا گاؤں، بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں، میں نے اور لائٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہی نہیں تھی، کوئی ٹاور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہ موبائل کیسے چارج ہو رہے ہیں، یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے نا بھائی. پھر پتا چلا اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سولر سسٹم لگائے، صرف دو بٹیاں بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، دو پلیٹیں ہاں وہ لگی ہوئی ہیں، اس سے ایک موبائل چارج کرتا ہے اور پھر موبائل میں لگا ہوا ہے. اتنے گانوں کی آواز، شاید مارکیٹ سے جانا پڑ رہا ہے، بھائی پر بٹھوروں میں دائیں بائیں دکانیں ہیں. جب فجر کا بیان کر کے ہم نکلے ہیں، لائن لگی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ لائن کس چیز کی ہے؟ کہا گٹکے کی لائن ہے، ان کی صبح گٹکے سے ہوتی ہے، اور وہ جس سے کینسر ہوتا ہے وہ گٹکا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب کسی کو اسی مارکیٹ میں کسی نے وہ آدمی نے سلام کیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا بات کریں آگے بھائی؟ میں نے کہا, میں نے کہا بھائی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں, آپ تلاوت کر سکتے ہو, آپ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہو, آپ کسی کو دین کی بات سنا سکتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں پھر پتا چلا راز کی بات سننا بھائیو اور دوستو اور میری بہو بیٹیوں اور ہماری بہو بیٹیوں کان بند کر لینا, یہ بات ایسی بتا رہا ہوں کہ وہاں زیادہ تر عورتیں بھی گٹکا کھاتی ہیں, اس لیے میری ماں بہن بہو بیٹیوں کان کھولنا نہیں, بس انگلیاں کان میں ڈال دو آپ, ورنہ خدا نہ خواستہ کسی کو شوق نہ ہو جائے تو پھنسوں گا تمہیں. بعد میں کہا شیخ نے خود گٹکے کی تعریف کی تھی, میں تعریف تھوڑی کر رہا ہوں, ادھر شوہر پچکاری مار رہا ہے ادھر یہ پچکاری مار رہی ہے اور عورتیں سود پر پیسے دے رہی ہیں. اور سنیں گے اب بات آگے, معصوم بچہ اگر اس کو بخار ہے کھانسی ہے تو سب سے پہلے اسے ماوا گٹکا سب سے پہلے اس کو دیں گے, بچے کو وجہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اب بچہ پیدا ہوتے ہی پچکاریاں مار رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ بتائیے. آپ یہ بتاؤں, ہمارے ساتھ ایک ساتھی چلے, بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے, اور سناؤں گا کبھی وہاں بھی چلے گئے ہوں والدہ کے پاس, بہت بڑا مدرسہ ہے بشین اور اس طرح بڑا مدرسہ ہے. تو جب ہم میرپور بٹھوڑو پہنچے تو میں نے کہا دیکھو کسی شہر میں پہنچے ہو, آپ نے کبھی میرپور بٹھوڑو سنا ہے نام؟ کہا تم کیا بولتا ہے, عالم ہے ماشاءاللہ, اللہ نے بعد میں بدل دیا, تم کیا بولتا ہے؟ میرے کو میرپور بٹھوڑو بھی پتا ہے, مٹی بھی پتا ہے, نوکوڑ بھی پتا ہے, متلی بھی پتا ہے, 15 نام 18 نام گنا دیے, اتنا تو مجھے بھی نہیں آتا. میں نے کیسے کام, پہلے نسوار سپلائی کرتا تھا, اتنا شخص نے ہٹایا ہے, اتنا ہسایا بڑے بڑے علماء کو کہ بس پیٹ میں درد ہونے لگا. کم ایسا نسوار بیچتا تھا, ہمارا گاڑی جو ہے اس کا ہیڈ لائٹ نہیں ہے, اس کا کرسی اس کا سیٹ ہم نے کرسی سے باندھا ہوا تھا, گاڑی ہم نے پولیس میں ہمارا دوست نے گاڑی اٹھا لیا کہ تو کھانا کھلانے کی وجہ سے میں پولیس میں آیا کہ ہمارا گاڑی چوری ہو گیا, ہم تو وہاں سے کوئٹہ کی طرف سے آیا, ہم پر ظلم ہو گیا, ہمارا گاڑی چوری ہو گیا. ایس پی بہت نیک تھا, اس نے ٹھٹا سائٹ پر 3 جگہ ناکے لگوا دیے, ناکے لگوا دیے گاڑی کو پکڑنا ہے اس کی گاڑی کو, مہمان ہے یہ ہمارا. تو اس کا فون آیا, بولا تم کہاں ہو بھائی؟ تمہارے دوست جو مولانا ہے کہا ہم تو تھانے میں کھڑا ہے اپنا گاڑی کا رپورٹ لگا رہا ہے. تو ابھی بھائی رپورٹ نہیں لگا بھائی, وہ تو گاڑی ہم لے گئے تھے بھائی, تو جلدی آ گاڑی لے لے اپنی. اس نے بتایا کہ ہمارا تو گاڑی مل گیا. کہا تمہارا گاڑی کیسے مل گیا؟ کہا ہمارا گاڑی ایسا کھچاڑا ٹائپ کا تھا, دوست مستی میں لے گیا. کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بڑا مولوی بنتا ہے, ہم تو نہیں نہیں ٹوئٹا کرولا کو روک رہے ہیں اور ہونڈا گاڑیوں کو روک رہے ہیں. کہا تمہارا ہم یقین نہیں کریں گے, گاڑی ہم خود منگاتے ہیں. وہ جناب وہ دو پولیس والوں کو بھیجا گیا, اسی گاڑی جو بتا رہے وہ لے آؤ یہاں پر, ہو سکتا ہے اس نے یہاں بھی گڑبڑ کیا ہو. پھر وہاں سے اس کو فون آیا اور تھانے دار کے پاس کہ سر وہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, شیشے ویچے کچھ نہیں ہے. تو اس نے پوچھا مولانا سے, مولانا وہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, کا اسٹیئرنگ کے نیچے 2 تار ہے اس کو جوڑو گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ سفر ہمارا بڑا مزیدار گزرا. پھر فون آیا وہاں سے 2 سپاہی کا, کہا ہیڈ لائٹ اس کا نہیں کھل رہا ہے. پھر ایس ایچ او نے پوچھا بھائی لائٹ نہیں کھل رہا ہے, کہا اس کے نیچے 2 تار اور ہے اس کو جوڑو تو یہ بھی کھل جائے گا, لائٹ بھی کھل جائے گا. وہ کہہ رہے سب جگہ میں جانتا. اور پھر ابھی جب یہاں ہمارے ساتھ آیا نا واپس ابھی اثر سے پہلے, تو جیب میں سے 20,000 روپے نکال کے دکھائے, کہا یہ اتنا آدمی اتنا عرصے سے ہمارے کو پیسہ نہیں دے رہا تھا, ابھی ہم گیا ہم کا 20,000 پرانا بھی مل گیا ہم کو. میں نے کہا بیٹا ادھر جمع کرو, میری وجہ سے آپ کو ملا یہ. بہرحال پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہنستا ہوا رکھے. ان اللہ مع الصابرین کی بات عرض کر رہا ہوں, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اور والذین جاہدوا فینا کے مجاہد ہیں, اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار دے. کوئی مزہ نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں, تیرے اے پالنے والے تیرے میں زندگی موت ہے, زندگی نہیں. ابھی اس وقت کیسی کسی کو تکلیف آتی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تکلیفیں آئیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام یافتہ نبیین, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, صدیقین قیامت تک آئیں گے. جملہ غور سے سنیے گا, پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ نے فرمایا, صدیقین کی آخری شرط صبر سے ملتی ہے. اور حضرت مجدد نے فرمایا, صدیق کے سر سے سب سے آخر میں تکبر اور جہاں نکلتا ہے. ہمیشہ چھوٹا جو بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے, چاہے اولاد ماں باپ سے, چاہے بیوی ساس سسر سے، چاہے بیوی شوہر سے، جتنے یہ جھگڑے بدتمیزی کے ہیں نا، یہ تکبر کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتے ہیں. ابھی کی بات، اس سفر میں پتہ نہیں کتنی باتیں آگے بیٹھ جاتے تھے پرانے ساتھی کہ وہ بیوی کو میں ڈانٹتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں، اگر یہ وزیر اعظم کی بیٹی ہوتی اور وہ وزیر اعظم کہتا میری بیٹی ہے خیال رکھنا، تو اس نے فوراً کہا، میں اس کو سلوٹ مارتا. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں، پیارے شیخ کی بات بتائی، اس کی تو سفارش میں بیوی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ہیں. جو جملے میں نے کہے کہ آئندہ انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ گئی، پہلے بھی سنی تھی نا بات، لیکن کس وقت دل میں اترے یہ کیا معلوم بھائی، یہ کیا معلوم؟ اب باپ سے بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تکبر اس کے اندر بڑا ہی ہے. تو صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جھاڑ نکلتا ہے، دونوں حرام ہیں. بد نظری سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. تکبر کیا ہے؟ رائی برابر حدیث پا کے تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، مفہوم. دوسری روایت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ٹھیک ہے. اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، حق بات سمجھا رہے ہیں ہماری بہو بیٹیوں. ساس کی محبت کرو، سسر کی عزت کرو، تم بھی ایک دن ساس بنو گی، پھر جیسے بو گی وہی کاٹو گی. صبر کی میں اللہ کی ذات مل رہی ہے، ان اللہ مع الصابرین. یہ آج کل کئی خطے سے آتے ہیں کہ شیخ ہم سے اب صبر نہیں ہوتا، ہم جواب لکھتے ہیں. اب تو یہ جواب بھی لکھ لو بھائی اپنے پاس، کہ بھائی یہ بھی چھپوانا پڑے گا کہ یہ جو جملہ ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اللہ کرے اللہ میرے دل میں اتار دے. بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں حضرت والا کی، یہ جملہ آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے. بیوی بھی کہتی ہے میں تمہارے ماں باپ کا کتنا کروں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا. پہلے ان اللہ مع الصابرین، صبر سے اللہ ملتے ہیں. بھائی صبر کرو مت رو، بھائی صبر کرو گھاٹا ہو گیا ہے. بیٹی صبر کرو، ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہو تو پھر کس بات کا تمہیں اتنا تکبر چڑھا ہوا ہے؟ جو محرم ہے ابھی اپنی بیٹی سے کہیں صبر کریں. تو اور لوگ بھی کہتے ہیں صبر کرو، حضرت والا فرماتے تھے کسی سے پوچھو صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کا مطلب صبر، فرمایا نہیں. تین تفسیر ہے، الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں. مرد ہو یا عورت ہے، کہتے ہمارا دل گھٹ رہا ہے، کسی سے تو آخر بات کریں، ٹھیک ہے. اے میری بہو بیٹیوں، آپ ان سے ماں باپ سے ذکر مت کرو، انہیں پریشان بیمار مت کرو، ان کی عمر کو کم مت کرو. قسمت میں سب باتیں لکھی ہوتی ہیں. صلاۃ الحاجات نہیں پڑھتے، حضرت حکیم الامت حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے دعا عبادت کا مغز ہے. فرمایا کہ دعا اور توبہ، دعا اور توبہ، یہ ہر گناہ سے اور ہر پریشانی سے ڈھال ہے. یہ دعا اور توبہ، آج کل میرے خیال میں الحمدللہ اس سفر میں بھی 20 دفعہ جملہ یہ کہہ چکا ہوں، حضرت تھامی رحمتہ اللہ، میرے دل میں تو اترے نا پہلے، دعا اور توبہ یہ ہر گناہ اور ہر پریشانی سے ڈھال ہے. یہ پھر فرمایا آج کل دعا کتنا کرتے ہیں ہم لوگ، توبہ کتنی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، توبہ کس بات کی؟ دعا اور توبہ. اب میں اپنے آپ سے، میرے بھائیوں سے، اور جو چند ملکوں میں کئی شہروں میں بیان سنا جا رہا ہے، میری بہو بیٹیاں یہاں بھی کئی شہروں میں سن رہی ہیں، آپ بتاؤ میری بہو بیٹیوں ہمارا عمل ہے؟ آپ جس چیز سے پریشان ہو آپ نے دعا کتنی کی؟ یا اللہ میری پریشانی دور کر دیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی. اللہ سے باتیں کتنی کی؟ توبہ کتنی کی؟ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں ذرا سی بات پر کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. اللہ دعا ہے حدیث پاک کی مفہوم کیا، اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دے کے شکر میں آزمایا، میں فیل ہو گیا، آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھونی. اللہ آپ نے صبر کے لیے مجھے کہا اور مجھے صبر نہیں ہوا، آپ نے مجھ سے انتقام نہیں لیا. دیکھو نا. اور پھر جن پریشانی کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہیں یا نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں کوئی غم پہنچا، ہم نے انا للہ پڑھا، انا للہ پڑھتے ہی ہلکا، حضرت نے فرمایا مفہوم ذہن میں رکھو، انا للہ، ہم ہماری اولاد سب اللہ کی ہے، آدھا غم گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب کو اللہ سے ملنا ہے، اپنی خواہشات کو نہیں توڑتے ہم، ہم چاہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ ہمارے طریقے سے اللہ فیصلے کریں. جہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی بدتمیزی شروع ہو گئی، جہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ کوئی عزت کسی کی، نہ کچھ نہ کچھ، منہ بگاڑ کے بات کی. میں لڑائی میں نے نہیں کی تو منہ بگاڑنا لڑائی نہیں ہے، وہ بھی سن لو آپ. کہ پہلی تفسیر الصبر فی المصیبہ، شکایت نہیں کرنی ہے. اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ خاتون جو جوڑے، توڑنے والی نہیں، توڑنے والے زیادہ، آگ لگانے والے زیادہ، جوڑنے والے کم، بجھانے والے کم. اگر نہیں ایسا کوئی تو پھر شیخ کو خط لکھ دوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دوں، نام احرم سے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خط نہیں لکھا جاتا تو ہم کیا کریں، خط نہیں لکھا جاتا تو سارے کتابیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، بیانات آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی میں نیا بیان تو نہیں کر رہا ہوں. الصبر علی الطاعۃ، نمبر دو تفسیر، اطاعت کر کے صبر کریں. اطاعت میں صرف نماز تھوڑی ہے. نمبر تین حضرت فرماتے ہیں نانی مڑتی ہیں، الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں. زبان چل رہی ہے یہ گناہ نہیں ہے. اور چوتھی تفسیر حضرت نے فرمایا جس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نعمت عطا فرمائی، اسی دروازے سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا. چوتھی تفسیر جو ہے، تشریح جو ہے، چوتھی نشانی صبر کی ہے کہ چہرے سے بھی پتہ نہ چلے. خاموش تو ہو گئے، منہ بگڑا ہوا ہے، سلام کیا وعلیکم السلام. ساس تو ماں ہے نا، سسر تو بابا ہے، کون مانتا ہے اس بات کو؟ فرض کریں کوئی ساس سسر ظلم کرتے ہیں تو وہ صبر کس موقع کا ہے پھر؟ اب غور کرنا، جملہ بھی آ رہا ہے کہ یہ خط مرد عورتوں کے آتے ہیں یا ٹیلی فون مردوں کے یا ای میل جو بھی، اس میں کہتے ہیں اب ہم سے صبر نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ ان چار پر عمل کیا، ٹھیک، ہاں عمل کیا تو اللہ آپ کو مل گئے، دعویٰ ہو گیا نا. اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اللہ مل گئے نا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ ہاں ہاں کریں بھائی، نہیں صبر. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا تو صبر کی چار تشریح پر عمل ہو گیا نا، اس کا مطلب اللہ آپ کو مل گیا. یہی دعویٰ تو گناہ ہے، نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. چلو ہم کہتے ہیں آپ کا دعویٰ نہیں ہے، اللہ آپ کو مل گیا، تو اللہ کی ذات لامحدود ہے یا نہیں؟ بھائی بتاؤ نا آپ لوگ آج کیوں خاموش ہیں آپ؟ میں تو اللہ کے لیے بیانات چھوڑ کر پہنچا ہوں الحمدللہ یہاں پر، کہ پھر اگر کوئی بیان ہوا تو دوسرے دن چلے جائیں گے. مثال ہے، کیا بولتے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل رات کو دو دو گھنٹے کا سفر سردی میں کر کے لوگ پہنچے، نام ٹنڈو غلام علی سے آئے ہیں، جھڈو سے آئے ہیں، اور اچھی جگہ پر سردی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر رہے ہیں، دو ڈھائی گھنٹے کا سفر. اور پھر رات کو جو ہے ایک حضرت والا کے ٹنڈو جان محمد میں پرانے جاننے والے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی آئے تھے، بہت پرانی بات ہے انتقال کو، اور آ کر کہا کہ بھائی جھڈو اور ٹنڈو جان محمد اور ڈگڑی اس کے لیے ٹائم نکالیں، اب موسم بھی اتنا سرد نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں پہلے این او سی ملیں، پھر دو دن کے لیے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بیچ میں حیدرآباد ٹنڈو جام کہیں نہیں روکیں گے، سیدھا ڈگڑی، ڈگڑی سے جھڈو، جھڈو سے ٹنڈو جان محمد، ٹنڈو جان محمد سے کراچی گئے آئے، بس کیا اس میں فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہے جی، جو ساتھ دیتا ہے اس کا ثواب پکا ہے، جو جاتا ہے اس کے ثواب کا پتہ نہیں. حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ، میرے پیارے جانی آقا رحمت اللہ علیہ نے سب شادی کس سے کی؟ 15 سال بڑی سے، بیوہ سے، سنت ادا ہوئی. دوسرے دن ہماری پیرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سرتاج آپ مجھے جو کھلائیں گے کھا لوں گی، جو پہنائیں گے پہن لوں گی، جہاں رکھیں گے رہ لوں گی، دین کے لیے جتنے دن جانا ہے میری طرف سے اجازت دے، کیونکہ میرا ثواب تو پکا ہو رہا ہے اجازت دینے کی وجہ سے. حضرت والا روتے ہوئے فرماتے تھے بڑھیا 50 سال زندہ تھی، جو پہلے دن اس نے وعدہ کیا آخری دم تک نبھایا، اور جو دین کے لیے کاموں سے روکتا ہے، پوچھو ذرا مفتی صاحبان سے اس کا خطرہ کتنا پڑا ہے. یہی اگر تمہارا شوہر کمانے کے لیے کینیڈا جائے، 5 سال کے بعد آئے، وہ منظور ہے، کیونکہ 5 سال کے بعد نیشنلٹی ملتی ہے، پھر آپ کی نیشنلٹی ملے گی، وہ سب منظور ہے. اور ایک آدمی گھر سے نکلنا چاہے دین کے لیے، روکتے ہیں اسے. اور یہ بھی تو امی جان پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوچو ذرا، ابھی قاری ارشد عبید صاحب بیان سنتے ہیں، ہر بیان سنتے ہیں، لاہور جامع اشرفیہ میں ان کی اہلیہ اور بچے بھی سنتے ہیں، جناب پوتے وغیرہ بھی سنتے ہیں. تو ایک دن میں بیان میں بتا رہا تھا کہ مجھے سفر پر جانا ہے، تو قاری ارشد عبید صاحب نے مجھے فون کیا کہ میری بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے مجھے کراچی لے چلو، میں مولوی فرحان کی والدہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، شیخ کی اہلیہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، ہے کون جو اپنے شور کو روکتی ہی نہیں ہے؟ اے جی، تو جناب اس کے بعد انہوں نے بیان سن لیا کوئی کہ بھئی میں سیدھا یہاں آیا، گھر گیا ہی نہیں ہوں. پھر انہوں نے فون کرا دیا کہ میری اہلیہ کہہ رہی ہے کون، اب تو مجھے پکا کراچی لے آؤ، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن مولوی فرحان کی والدہ کو کتنا ثواب مل رہا ہے اس کو کیا معلوم، میرا ثواب تو لٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. جو بچیاں اجازت دیتی ہیں ماشاءاللہ سب، اس بار پوتے نے اکڑ دکھا دی تھی، حافظ طلحہ نے کہا اس بار میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا یار تجھے پٹانا تو ایک چاکلیٹ ہی اور کیا ہے، کٹ کٹ کا ایک چاکلیٹ ہو گیا، مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں نہیں نہیں، اس بار تو میں چھوڑنا ہی گئی نہیں ہوں، ابھی میں لائن بنا رہا ہوں تاکہ محمد طلحہ مجھے منع نہ کرے حافظ صاحب، سمجھے، اجازت ہے نا. اجازت دے دی ماشاءاللہ. دیکھو بھائی سب ماشاءاللہ کو اجازت دے, نظر نہ لگے بھائی, آگے خطرہ ہے ادھر. ہاں ابھی سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, ابھی کوئی جانا آنا تو ہے بھائی, یہی تو ہے. جھڈو کتنے دور ہے بھائی, کیا بولو 4 گھنٹے کا اس میں کیا ہے جی, ڈپلو ہے وہ تو سردی بہت ہے, پھر آپ جانا بھائی. آپ دیکھیے کراچی میں 2-2 گھنٹہ آدمی پھنس جاتا ہے, بیگم صاحبہ دعائیں کرتی رہتی ہے, اور 2 گھنٹہ پھنس کر رات کی ڈیوٹیاں ایئرپورٹ کی ہیں, اور وہاں پیسوں کے لیے سب. اور پھر بتا رہا ہوں جو تعاون کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے, پکا ثواب ہے اس کا کہ اس نے دین کے لیے اجازت دی. اور پھر اللہ معاف فرمائے, صبر کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی, نہ جانے کبھی انتقال ہو جائے کسی کا پتہ ہی نہیں. اب جو جائے گا سفر میں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا, ساس سسر کے لیے دعا نہیں کرے گا, بیوی بچوں کے لیے دعا نہیں کرے گا, دوستوں پڑوسیوں سب مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرے گا, یہ فائدہ الگ. اور سامنے والے جب دیکھیں گے کہ شیخ کے ساتھ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, والذین جاہدوا فینا کی تیسری تفسیر ہے, الذین اختاروا المشقت نصرت دیننا, جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں, تو جو مشقت اٹھا رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے اس کا جو ساتھ دے گا, ساتھ چلے گا, تو کیا وہ اللہ اس کو کھاتے میں نہیں لکھیں گے. کئی لوگ نئے تھے اس سفر میں, میں نے کہا دیکھ لو آپ کے سامنے گٹر لائنیں ہیں, بدبو آ رہی ہے بیچ میں گٹر کے, وہ ڈکنے تو ہوتی نہیں ہے وہاں, دیکھ لو آپ کے سامنے ہے ہر چیز کتنی بدبو آ رہی ہے ناک پر. ایک جگہ تو یہ حالت تھی کہ واش روم میں جانا ہوا تو میں نے ناک کے اندر عطر لگایا, میں اتنی بدبو تھی, اتنی بدبو تھی. ہم نواب بنے ہوئے ہیں, وہاں کیسے زندگی گزر رہی ہے. جب یہ کوئی سفر کے لیے جاتا ہے ایسے حالات دیکھتا ہے, گھر میں بتاتے ہیں پورا گھر شکر اللہ کا ادا کرتا ہے, یہ ثواب الگ ہو گیا. دل دینی کا کام روکے گا نہیں, جو اجازت دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے. صبر کا ثواب الگ اور تعاون کیا اس کا ثواب الگ. ابھی کتنی ہماری بہو بیٹیوں نے شادی ہوئی اس پر حج فرض ہو گیا زیور کی وجہ سے, اور سارا زیور توڑا اور جناب اپنے شوہر کو حج پر لے گئی. اس سفر میں عمرے کے 3-4 بیویوں نے اس طرح کیا کہ اپنے پیسے شوہر کو ہدیہ کر دیے کہ میں آپ کے بغیر کیا عمرے پر جاؤں, والد صاحب کے ساتھ میرے سر کے تاج تو آپ ہیں. ہر خواہش پوری نہیں ہوگی, یہ دھوکے ہیں کہ ہر تمنا پوری ہوگی. رام چندر بھگوان داس ہر جگہ بنگالی لکھا ہوگا, پتہ نہیں کیوں بنگالی لکھتے, ہوتے نہیں ہیں بنگالی لکھتے ہیں, ہاں جنید بنگالی فلانا بنگالی یہ بنگالی, ہر تمنا پوری ہوگی, لکھ دک اکڑے اڑجے نا ہر تمنا پوری ہوگی. جاہل کہیں گا سب بتاؤ ہر تمنا کہاں پوری ہوگی بھائی, جنت میں پوری ہوگی, تو کدھر سے دعویٰ کرتا ہے ہر تمنا پوری ہوگی. تو جو خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کیا برستی ہے. جو ضد کر کے جانے نہیں دیتا اس کے اپنے دل میں کڑھن ہوتی ہے کہ میں نے دین کے کام سے نیک کام سے روک دیا. پھر کبھی کوئی خاتون کہتی ہے کہ بچے کنٹرول میں نہیں آئیں گے, بھائی اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو بچے کیسے کنٹرول میں آتے, یہ مسافر ہے اس کی دعائیں قبول ہوں گی بچے بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گے. لیکن یہ اللہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں پورے سفر میں 1 گھنٹے کے لیے واپس, 1 گھنٹے کے لیے, اتنا دور جہاں سے 4 گھنٹے ٹنڈو باغو, 1 گھنٹے کے لیے واپس, رات کے لیے آئے صبح واپس. اب کیا کریں, اب جب کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا بول سکتا ہے بھائی اس بارے میں. تو میں عرض کر رہا تھا اپنی بہو بیٹیوں سے کہ بھائی یا ہم ہیں یا آپ ہے کوئی بھی ہے کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا, اس کا مطلب اللہ مل گئے نا. خاص جملہ سنیے گا حضرت کا, جب اللہ مل گئے اللہ کی ذات لا محدود ہے اور کیوں اللہ نہ ملے, حالانکہ دعویٰ ہی غلط ہے یہ کہ مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا. ابھی جانے سے 2 دن پہلے جھگڑا تھا ایک, میں نے ٹیلی فون پر انہوں نے فون کیا, میں نے کہا اس وقت اتنی دیر ہو رہی ہے آپ فون کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے ان کو جو صبر کی کتاب دی تھی پڑھی نہیں, میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ پڑھا نہیں, سسرال میں رہنے کا طریقہ پڑھا نہیں, شوہر کے حقوق پڑھا نہیں. میں پھر اب آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں مزید, اور اس طرح شکایتیں کر کے اور ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے گھر توڑ رہے ہیں آپ لوگ. صبر میں اللہ مل رہے ہیں, صبر اختیار نہیں کرنا ہے, بس اپنی اکڑ چلانی ہے. میں خدا کے واسطے گھر بھیجو اپنے بیٹیوں کو, ظلم مت کرو کہ صبر وبر کا وہ نہ چلیں, دعویٰ نہ کریں کہ ہم نے صبر کیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا صبر کیا تھا پوچھو, قاتلا نہ حملہ ہونے والا تھا, پوچھو نا آپ چشمہ دینا کیا حضرت کا تھا, لیکن حضرت نے کسی سے انتقام لیا, حضرت نے شکایت کی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے, نہیں. صبر کے واقعات کی کتاب دیتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بزرگان دین منع کرتے ہیں, لڑ جھگڑ کر چلے جاتے ہیں شیخ کے ساتھ 11 دن لگانے کے لیے 12 دن, یا تبلیغ میں نکل گئے. اب اگر کوئی نصیحت کرے کہتا بھائی خانقاہ کا دشمن ہے یہ, اس وقت وہاں خواتین چپ ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ بھائی لڑائی نہیں چاہیے, بھائی ایک شہر سے ایک ملک سے فون آیا اسی راستے میں، ان کے شوہر کو میں نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ سارا سمجھایا ان کو. جب میں داخل ہو رہا تھا نا مسجد میں بیان کے لیے، فون آیا ٹائم تھا یہی ٹنڈو بابو کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اٹھایا فون، دعا 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 کا کیا ہوا بھائی؟ کہا میں نے اپنی غلطی مان لی کہ میری غلطی ہے، تم نے صحیح، انہوں نے تو آپ کا صحیح سمجھایا اور اہلیہ نے ایک دو جملے غلط کہے تھے. میں نے کہا اب آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو بھائی، صبر کرو، صبر سے صدیقیت کی آخری شرط ملتی ہے جناب، اور کیا انعام آتے ہیں اس کی تو بات الگ ہے. تو مجھ سے کہا، میں نے اہلیہ سے جا کر تھوڑی بات کی، اس طرح محبت سے اہلیہ کی آنکھوں سے آنسو، کہا مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو دو تین یہ جملے کہے. کہا میں نے کہا پھر، کہا میرے آنکھوں سے بھی آنسو، اور پھر وہی روئی جا رہی ہے، معافیا مانگے جا رہی ہے، پھر ہم دونوں گلے مل کر رونے لگے. اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ جوڑنے والے کم ہیں بھائی. اگر کوئی الحمدللہ مولوی فرحان کی والدہ نے ایک دفعہ مجھے منع نہیں کیا. ابھی جب میں آ رہا تھا تو فون پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ جیسے کہیں، غرفہ جاؤں گا تو 20 منٹ آرام مل جائے گا، وہاں آؤں گا تو آرام نہیں ملے گا، آپ جیسے حکم کرو، ہمارے حضرت نے سکھایا ابھی آپ کا حکم چلے گا، آپ نے اجازت دی حکم کا، نہیں نہیں غرفہ چلے جائیں، بھلے وہاں آرام مل جائے. میں نے پھر فون کیا بعد میں، میں نے کہا ابھی آ جاؤں، عصر کے بعد آج جمعرات ہیں تو وہاں خانقاہ میں اچھے خاصے لوگ آ جاتے ہیں. کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، رات کو ملیں گے. اب پھر قاری ارشد عبید صاحب کی اہلیہ کہے گی کہ مجھے دکھا وہ ہے کون جو اس طرح، یہ بھی کہا، یہ بھی ان کی اہلیہ نے کہا کہ خاتون ہے کون جس نے اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو خراب کیا ہوا ہے، وہ ماشاء اللہ دیندار ہیں. پھر واقعی کراچی آئی، واقعی ملنے آئی کہ وہ ہے کون یہ. صبر کے دو واقعہ، ٹھیک ہے. سن رسیدہ ابو طالب نے جو بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکے کی اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرہ ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی، اسے شاب بنی ہاشم کہا جاتا ہے. ویلے ہر بات میں یہ سوچئے گا کہ جتنی تکلیفیں آئیں اللہ چاہتے ایک فرشتے کو بھیج دیتے. یہ صبر شکر چلے گا. شکر کا مطلب جو قرآن پاک سے آیت بتاتا رہتا ہوں کہ گناہ نہ کرنا، اللہ ملے گا صبر سے، اللہ ملے گا تو چت بھی مومن کی، پٹ بھی مومن کا. ہم حلوہ کھانا چاہتے ہیں ہر وقت، دینے والے اللہ ہیں، تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اور دعاؤں سے گڑگڑانے سے دل بدل جاتے ہیں. ابھی اور باتیں اس وقت نہیں کروں گا. اس وقت میں محصور ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے. ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے وہ اب دینی جذبے کے ساتھ، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے. صرف ابو لہب نے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلامی دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بچوں کے ساتھ گھاٹی میں قید رہے. چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں آپ کے محافظ تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی یہیں تھے، اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. گھاٹی میں رئیس المفسرین جو تھے بنو ہاشم، کھانے پینے کا جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، مگر چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. کون ہے بھائی؟ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ اے اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے منو سلوا اتارا، میں تو آپ کا پیارا ہوں. بچے بلک رہے ہیں، گھاٹی کے نیچے ان کی آواز آ رہی ہے، اے اللہ آپ کچھ کو ہمیں بھیج دیجیے، جنت کی کھجور آ جاتی ہے، جنت کے کون کون سے میوے نہیں آتے. آپ کا کیا ایمان ہے؟ آتے نہیں آتے بھائی؟ سب بتاؤ، آتے نہیں آتے؟ ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم آتے، خدا کی قسم آتے. لیکن کیونکہ قیامت تک کا دین ہے نا، یہ سبق سکھا رہا ہے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف، صحابیات رضی اللہ عنہ کو تکالیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ستائے گئے، اتنا تکلیف دیے گئے، اتنا پریشان کیے گئے. فرماتے ہیں سب سے زیادہ پریشانی غم انہوں نے جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت جو لگائی ان ظالموں سے، ظالموں نے، اس وقت کیا حالت بھی ہوگی. لیکن بس ہمیں خود اللہ کو راضی نہیں کرتے، خود ہم لوگ، ہماری بہو بیٹیاں نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، تلاوت بھی نہیں کرنی ہے، یا سبوح بھی نہیں پڑھنا ہے، اور جو ہے وہ 10 دن میں نے دعا کی اور فلانا رشتے دار جو ہے اس کا چہرہ نہیں بتلا تو میں نے دعا ہی چھوڑ دی. تو آپ نے کون سا تیر مار لیا بیوقوف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال دعا کی، بینا ہی چلی گئی. اللہ چاہتے تو حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے دن مل جاتے، اللہ چاہتے تو کسی کو بیچ کے وہ کنویں سے نکال لاتے، کون سی مشکل تھی. اور حضرت نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے جب بھائی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو ایک حضرت جبریل علیہ السلام پہلے موجود تھے، اپنی گود میں لے لیا ان کو. پھر بھائیوں کے لیے 20 سال الگ روئے ہیں، اپنے دوسرے بیٹوں کے لیے 20 سال الگ روئے ہیں. اصل میں عمل نہیں کرنا ہے نا جناب. چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی. معصوم بچے بھوک سے بلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی. قریش کا یہ سماجی مقاطعہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کر دیا تھا. اگر باہر سے کوئی سوداگر اناج لے کر آ رہا ہوتا تو قریش اس کی بھی تاک میں رہتے اور اسے فوراً سب کچھ خرید کر اپنے گوداموں میں بھر لیتے تاکہ بنو ہاشم کچھ ملنے نہ پائے. اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد گھاٹی کی طرف اناج یا غلہ لے کر جاتا ہوا نظر آتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ چھین لیتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی شخص خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچانے دینے میں کامیاب ہو جاتا جس سے میسور افراد کی زندگی کی کوئی رمق باقی رہنے کے لیے کچھ لقمے میسر آ جاتے ہیں, ورنہ اکثر جھاڑیوں کے پتے کھانے پڑے. بنو ہاشم, کاش کے بات اللہ سب سے پہلے میرے دل میں اتار دے. یہ رشوت کیوں لیتے ہیں لوگ, سود کیوں لیتے ہیں, وراثت کیوں نہیں دیتے, صبر نہیں ہے. ارے اگر ساس اور بہو ماں بیٹی کا رشتہ ہے, قرآن پاک کی آیت سناتے رہتا ہوں, تسالون بھی والارحام, اگر اس پر چلے نا یہ فیملی کورٹس بند ہو جائیں گے. یہ طلاقوں کی آواز نہیں سنیں گے آپ, خلا کی آواز نہیں سنیں گے آپ, لیکن اکڑ جھکنے نہیں دیتی, اکڑ جھکنے نہیں دیتی. جس کے ہاتھ سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اس کو ہم محسن نہیں سمجھتے. جو کسی کا شکر ادا نہیں کرتا, حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا. جو کوئی احسان کرے اس کے سامنے احسان کرو, چے جائے کہ ذرا سی تکلیف آئی تو اچھل پڑے. ابھی یہ جو شخص ملا تھا رو رہا تھا نوجوان کہ میں منع کرتا ہوں باپ بیٹے کو جو ہے ویڈیو گیم دے دیتا ہے, کارٹون دکھا دیتا ہے, فلمیں دکھا دیتا ہے, میں کہاں جاؤں, کوئی تعاون نہیں کرتا. بےچارا بول نہیں سک رہا تھا, اتنے بڑے مجمع میں کا تنہائی چاہیے. اب اتنے برسوں کا تعلق ہے, سب کو باہر جانا پڑا, اسی جو حالت تھی مجھے پتا ہے نا, لوگوں کو کیا پتا. اب جو احتیاط نہیں کرتے, ساس سسر فرض کر ایک مثال چاچو وغیرہ, تو اس شخص نے اپنے بابا سے کیسے کہے گا؟ تو شکر کرو کہ آپ کے بچے کو اس نے کوئی ایسی چیز تو مت نہیں دکھائی. بیان سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اب یہ واقعہ دیکھو نا کیسا معاملہ ہے. بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہرہ یعنی اولاد عبد مناف سے تھے, اس گاٹی میں بند ہو کر مصائب میں سب کے ساتھ رہے, سب کے ساتھ ہی رہے. خود فرماتے تھے ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں سرسراہٹ محسوس ہوئی, تو دیکھا تو ان کی خوشحال کا ٹکڑا تھا دور تھوڑا دور رکھا تھا. میں نے اسے دھویا, جلایا, پیسا اور پانی میں ملا کر پھانک لیا. اس طرح تین دن گزارے. یہ وہ ہے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ. ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا کہ اللہ ہم سے راضی, ہم ان سے راضی. ہمارے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا. کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ اب اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھتا ہے, اور کون سب سے پیارا اللہ کا. اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھاٹی کے محسورین کے فاقہ کشی کا کیا عالم تھا. فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے, ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل پڑتے, مگر ابو لہب پیچھے لگا رہتا اور آوازیں کستا. آج اگر ہم کوئی دین کی بات کریں خاندان میں یا کہیں اور, یا جو دین پر عمل کریں اور لوگ طنز کریں, عورتوں پہ طنز کریں, پیچھے اٹھ جاتے ہیں. سالہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. اس دوران بنو ہاشم کے سوا جو دیگر مسلمان خاندان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور تھے. یہی زمانہ تھا جب 8 نبوی میں روم اور فارس کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی, جس میں فارس نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دے دوچار کیا. مشرکین جو مسلمانوں کو دبا کر پہلے ہی مغرور ہو رہے تھے, مزید اترانے لگے, کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خود کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کے رومی اہل کتاب سے قریب تر سمجھتے تھے. چنانچہ وہ تکبر میں آ کر کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو کچل ڈالا ہے, اس طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے. مشرکین کی اس لن ترانی کے جواب میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی, جن میں خبر دی گئی کہ رومی شکست کھانے کے باوجود چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے. مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شخص کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آ سکتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی کہ اگر 5 سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم جیتے, ورنہ ہم مارنے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہر ہرجانہ بھی طے کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتا چلا تو قرآن مجید کے حساب سے حضرت ابوبکر کی شرط میں 5 سال کی جگہ 9 سال کی ترمیم کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے ایسا ہی کیا. 7 سال بعد قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت دی اور رومی انہوں نے عبرت ناک شکست دے ڈالی. پھر خانہ کعبہ میں انہوں نے بائیکاٹ کا پرچہ لگایا ہوا تھا. انہوں نے غلام بھائی کے لیے کرسی دینا بھائی, غلام بھائی کے لیے یہ کرسی صرف موجود ہے صرف. ڈاکٹر عارف بھائی کو آگے بڑھا دیں. وہ کس طرح پرچہ کٹا کیا ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک کو کسی نے نہیں چھیڑا. دوسرا صبر کا واقعہ, گھڑی بھی دیکھنا ہے. دوسرا صبر کا واقعہ وہ دل کو ہلا دینے کا واقعہ ہے. دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ساری تدبیریں صرف کر ڈالی. آپ کو ایزا پہنچانے کی جو صورت نے کسی کے ذہن میں آ سکتی تھی سبھی جمع کی گئیں. کفار سے جو ایزائیں آپ کو پہنچتی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایزا تھی کہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہن میں سب سے زیادہ عالم اور فاضل اور مقدس ترین ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر, ان کے ساتھ حضرت صفان جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ بن ابئی منافق نے تہمت گھڑی. منافق نے اس کو رنگ دیا اور پھیلا دیا. اس طرح ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے گئی تھی اور وہاں پر ہار کہیں گر گیا. کیا ہوا تو قافلے والے کیونکہ پیٹھے پیچھے رکھتے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آ چکی ہوں گی. تو جو جس میں ہوتی تھی وہ اٹھایا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وزن کم تھا, وہ سمجھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور قافلہ آگے چل گیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تلاش کر کر کے پریشان ہو گئیں. پھر ایک صحابی کس ادب کے ساتھ پہنچایا تو انہوں نے تہمت لگانی شروع کر دی. یہاں بھی صبر کا دیکھیے گا ذرا. پھر عرض کر رہا ہوں اللہ چاہتے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دکھا دیتے, اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے عبداللہ بن ابئی کے. درحقیقت اس واقع افق میں افق 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 نا واقع افق نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت اور تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل اور فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا. ہم بھی اس سے سبق لیں, ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی اس سے سبق لیں. کتنی بڑی تکلیف آئی ہے اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی حکیم بھی ہیں. آپ لوگوں کو کون سی تکلیفیں آئی ہیں, ہم کو کون سی تکلیف آئی ہے, اس کے مقابلے میں کروڑواں ایسا بھی نہیں آ سکتا ذرے کا جناب. اس لیے اس واقعے میں جو آیت اوپر مذکور ہوئی ان میں پہلی آیت میں اختار نے فرمایا کہ اس حادثے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہے. اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیت میں ان کی پاکی اور نزاہت کو شہادت دی اور جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. خود صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی خواب کے ذریعے, کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وحی ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے, مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملے میں قرآن پاک کی آیتیں 2 رکوع 10 آیتیں نازل ہو جائیں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی, قیامت تک پڑھی جائیں گی. جو تفصیل الگ ہے. اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھریلو کام میں مشغول ہو گئیں. ان کو خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں خود اماں عائشہ صدیقہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہ کے سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی, اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ معمول تھا. اب جو ہماری بہو بیٹیاں ساس ماں ہے اس کے ساتھ جب الجھتی ہیں بعد میں کہتی ہیں شوہر بدل گیا. اب وہ جو شوہر ہے وہ لڑائی نہیں کرے گا, عقل مند بدتمیزی نہیں کرے گا, ہاتھ نہیں اٹھائے گا, برداشت کرتے کب تک برداشت کرے گا, بیمار ہو جائے گا اور اس کو دکھ ہوگا کہ میری ماں کے ساتھ بابا کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. تو اس وہ محبت پھر کہتی ہے تعویذ دو محبت میں کمی ہوگی. آپ لوگ اور ہم لوگ جائل ہی حرکت کریں گے تو معاملہ بھی یہی ہوگا جناب. گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے. مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا. یہ جو محدثین ہیں مفسرین ہیں اللہ والے علماء ہیں وہ اس کے اندر کئی راز بتائیں گے ہمیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس رویے سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتے کہ بھائی فکر مت کرو, اسے رویہ صحیح رکھو. ایک ایک قدم پر نصیحت ہے. کاش کے جملہ ایک ہی میرے دل میں اتر جائے کہ صبر سے صدیقیت کی آخری سرحد صبر سے ملتی ہے اور بے صبری کے لیے تو ویسے ہی مشکلات ہیں اس کے لیے، اور اللہ پر بھی اتنے اعتراض کر دے گا، اللہ میں اتنے بیانات کرتا ہوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، پتا چلا ایمان خطرے میں ڈال دیا. ایک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبر ہیں، کیا سب جنت البقیع میں ہیں؟ کیا ان کے ماں اور بابا نے اور ان کے بیوی بچوں نے ان کو سفر پہ جانے سے روکا تھا؟ ساؤتھ افریقہ کے آگے جنگلات میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے ہیں، اور مشہور واقعہ ہے کہ اس جنگل میں درندے تھے، سپاہ سالار صحابی رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز لگائی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں، جنگل یہیں رہنا ہمیں، جنگل خالی کر دو. لکھا ہے کہ جانور دھاڑے مارتے مارتے نکل رہے ہیں، بچوں کو گود میں اٹھا کے نکل رہے ہیں. کیوں عمل کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ لے، یہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اور تبلیغ میں کتنے لوگ ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر کہاں کہاں نہیں جاتے، کہاں کہاں پہاڑوں پر نہیں جاتے، کہاں کہاں دھکے نہیں کھاتے، کہاں کہاں پیدل جماعتیں نہیں جاتی. اگر سب ماں بہن بہو بیٹیاں اور اولاد اور بچے اور بچیاں اس طرح کریں گے تو دین کہاں سے پہنچے گا بھائی؟ اس لیے ان کا بھی حصہ پورا لگتا ہے. اگر کوئی شیخ ہے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی گھر کے دعا کے لیے، تو اللہ اجر نہیں دیں گے ان لوگوں کو کیا؟ ایسے ہنسی مزاح میں بول دیا بیٹیوں نے کہ نہیں اب تمہیں جانے نہیں دیں گے، لیکن وہ منہ نہیں بگاڑتی. وہ پوتے صاحب ہو گئے، پوتیاں صاحبہ ہو گئیں، چلو اب جیسے محمد تلا حافظ محمد تلا صاحب پوتے صاحب نے کہا نہیں نہیں اس بار تو میں نہیں جانے دوں گا، اب میں تو پھنس گیا. میں نے کہا یہ تو میرا ووٹ لیتا ہے ہمیشہ، آج یہ ہٹ گیا تو اب میری سازش اور مسئلہ ہو جائے گا. بڑے پوتے حافظ عبد الرحمان صاحب، اس نے کہا میں تو اس بار جانے نہیں دوں گا. میں نے کہا دوسرا ووٹ بھی گیا بھائی، میں بالکل پھنس گیا تھا بھائی، بالکل پھنس گیا پیچھے پڑ کے، دادی دادی اس بار اجازت نہیں دینا ہے، جلدی جلدی سفر ہوئے ہیں. اب میں نے کہا بیٹا اس بار تو واقعی مسئلہ ہو جائے گا. پھر پٹا پٹو کے لائن پہ لگا دیا، اس میں کیا ہے جی، کسی کو ربڑی کھلا دی، کس کو جو ہے نا وہ چاکلیٹ کھلا دیا، چھٹی ہو گئی. اللہ دل میں اتار دینا جی. بس میں اسی غم میں گھلنے لگی، ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مستح صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مستح کو ساتھ لے کر میں قضاء حاجت کے لیے باہر آ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلا یعنی کہ سمجھیں گے نہیں بہت سے بچے، یعنی واش روم کا رواج نہ تھا. جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو میں مستح کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑی. اس وقت ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا، ہلاو کو مستح، ماں کہہ رہی ہلاو کو مستح. یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مستح کے لیے بدعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، ان سے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی ان کا بیٹا مستح. اس پر ام مستح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مستح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل عیف کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مستح کا اس میں بھول سے شریک ہونا بیان کیا. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ سن کر میرا مرض دگنا ہو گیا. جب میں گھر واپس آئی حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، مزاج پرسی فرمائی، تو صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی. منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملے کی تحقیق کریں. میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم بیٹی اس غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا. اب دیکھ لیجئے جو جھگڑے ہوتے ہیں بدگمانی سے، یا تمہاری ساس نے تمہارے لیے ٹشو، تمہارے ساس نے تمہارے لیے یہ کہا، تمہاری بہو نے یہ کہا، اور جا کر وہ ادھر کی بتیں کر رہی ہے، وہ ادھر کی بتیں کر رہی ہیں. اور جو دین پر چلنے کی فکر کرتا ہے، تو ایسے خواتین ہوتی ہیں کہ یہ ساس سسر محبت سے رہ رہے ہیں، یہ بہو اور ساس محبت سے رہ رہے ہیں، یہ شوہر اور بیوی محبت سے رہ رہے ہیں، تو حسد میں کسی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ آگ لگاتی ہیں عورتیں. پھر شادی شدہ گھر پر نہیں آؤں گی جب تک ایک لاکھ کا موبائل نہ ملے، دوسری سہیلیوں نے چڑھا دیا، تو لگی رہے خبردار، طلاق کی دھمکی بھی، طلاق بھی مانگ، خلا بھی مانگ. یہ ایک واقعہ نہیں بتا رہا، موبائل پر اتنا عقل پر عذاب، نہیں گھر نہیں جاؤں گی میں اب جب تک موبائل نہ ملے. اور شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں فرض ہے، شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں فرض ہے، گناہ میں تھا. اور شادی کے بعد مسئلہ معلوم کر لو میرے بہو بیٹیوں، شوہر ماں باپ سے زیادہ شوہر کا حق بنتا ہے. یہاں دیکھو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اب رونے لگی ہیں اور آسمان خاموش ہے، آسمان سے خاموشی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پر کیسے صبر کروں میری ماں؟ پھر میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو تھما نہ آنکھ لگی. صبر دیکھو نا, صبر کا اعلیٰ مقام کیا ہے. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے, اس عرصے میں اس معاملے میں متعلق کوئی وحی خواب بھی آپ پر نہیں آیا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے, ان سے مشورہ کی لیا ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو کھل کر عرض کیا, جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں, ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غم اور اضطراب سے بچانے کے لیے, تاکہ آپ صلی اللہ سے زیادہ غم نہ ہو, یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی, اگر افواہوں کے بنا پر عائشہ کی طرف سے کچھ تقدر تباہی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بھی ہیں. آپ کا یہ تقدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو صدیقہ عائشہ کی کنیز ہیں ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرما لیجیے. اب مزہ سننا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ فرمائی. بریرہ نے, دیکھیے آپ ذرا سا کچھ ہوتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے, اور ہمیں یہ نصیحتیں دو سے پوچھو, اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں, پتا نہیں اس واقعے میں کتنی نصیحتیں. جناب سنیے آگے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی, اور تو کوئی بات کی عیب کی مجھے میں نظر نہیں آئی, بجز اس کے کہ نو عمر لڑکی ہیں, بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں, خود سو جاتی ہیں, بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہیں. ہے جی, یہ اور کوئی عیب میں نے تو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا, کاش وہ بھی موقع ملے, آپ کی ذمہ داری ہے خطبے کے لیے. اور بر سر ممبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہوں پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر کرنا, یہ طویل قصہ مذکور ہے. آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری. میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے, وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, کیسے مار ہوتی ہوگی. سوچیں ذرا, ہم لوگ سوچتے ہیں گندی چیزوں کو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ فرما رہے, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین والذین معہ کی برکت سے, والذین معہ کی برکت سے اللہ کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. ہم لڑائیاں اور گندی فلمیں اور گندی سائٹس ہم لوگ تلاش کرتے ہیں, صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کا پیارا کوئی تھا, کوئی ہے, کوئی ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اسے پیار فرما لیں گے. یہ واقعہ کوئی ایسے ہی ہم سن کے کانوں سے اڑا دیں گے؟ ہم نقل کریں گے صبر کی, ہماری بہو بیٹیاں نقل کریں گے. لڑائی جھگڑا ہو کسی کا سننے کی ضرورت نہیں, کہہ دو کہ ہماری دوستی کی, ہم بھی ہماری بہو بیٹیاں بھی, کہ ہمارے دوستی کا شرط یہ ہے, نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے, ہمارے کام کو ناپاک مت کرو, کچھ تو بولو بھائی منہ سے. اور سنتے گٹر کو سن رہے ہیں. ابھی سفر میں ایک صاحب نے کوئی میرے لیے بات بتائی وہاں کہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ سے دوسرے سے ساتھی سے پوچھ دیں, اس نے تو سوئی پھینکی, چوہی تو آپ نے مجھے تو کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچی. آپ بڑے آئے میرے ہمدرد بن کے, خبردار آئندہ کوئی ہم سے ایسی کوئی بات کی تو. اللہ تعالیٰ بہت, فون پر میں نے ان سے کہا محبت سے, ناراضگی نہیں, میں نے کہا آپ کو پتا نہیں تھا, آپ نے کسی کو بتا دیا تھا, اس نے مجھے بتایا تھا, آپ ڈرائیو مجھے تو میں نے تحقیق بھی نہیں کی, اب آپ کے اس طرح بولنے سے آپ تو گواہ ہیں خود, تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, وہ آپ کی وجہ سے تکلیف بھی. مہربانی کر کے آئندہ کسی کو مت بتانا, عزت اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا. پھر ایسے حالات آتے رہتے ہیں. ایک واقعہ سناؤں آپ ہل جائیں گے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے ساتھ لوگوں کا رجوع دیکھ کر ایک کو حسد ہو گیا, تو ایک بدکار عورت نے زنا کا ان پر تہمت لگا دیا. بیٹھ گیا قبیلہ, بیٹھ گیا پنچایت, بیٹھ گئی, اس خاتون کو بھی بلایا, اللہ والا روتے روتے پہنچ گیا, رات رات بھر رویا کہ یا اللہ ستار آپ ہیں, ستار العیوب آپ ہیں, یا اللہ جب اب تک آپ نے ستاریت کی ہے تو مدد فرمائیے گا. لڑکی سے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ کب کس جگہ یہ واقعہ آیا؟ تو اس نے کہا جی وہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, چیخیں نکلنے لگی, کہا وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا اس نے مجھے اتنے ہزار روپے دیے تھے کہ اس پہ الزام لگا دینا, اللہ نے کیسا کرایا. مولوی فرحان نے اس بار بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, اللہ نے بچے کو زبان دی, حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے انہوں نے اس کی برات کا اعلان کیا, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کیا درجہ ہے کہ دو رکوع آسمان سے آئے ہیں, دس آیت ہیں, اور قیامت تک تلاوت کی جائے گی اس کی. ان لوگوں کے منہ پر جوتا ہے جو ایسے حرکتیں کر کے کافر بنتے ہیں. اللہ رہے. اور ہم ان کے چینل دیکھتے ہیں, چینل دیکھتے ہیں نالائک, ان کے جو باتیں بکواس کرتے ہیں ان کے چینل ہم لوگ سنتے ہیں, ہمارے دل میں پھر ایسا آ جاتا ہے خیال کیا بات کریں. اللہ اللہ, میں سارا دن دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری. میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے, وہ ڈر رہتے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے. اور جب سے یہ قصہ چلا تھا, اس سے پہلے آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھتے تھے. پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا, اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں, اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے, یعنی برات کا اظہار خواب سچے یا کسی بھی ذریعے سے فرما دیں گے وہی سے, اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میرے آنسو بالکل خوش ہو گئے, میری آنکھوں میں قطرہ نہ رہا. میں نے اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجئے, انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں. اب مجھے مجبور ہو کر بولنا مجھے ہی پڑا, میں کم عمر لڑکی تھی, اب تک قرآن پاک بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی. اس وقت اس رنج اور غم اور انتہائی صدمے کی حالت میں, جبکہ اچھے اچھے عقل والوں کو بھی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا, حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ فرمایا وہ عجیب و غریب عقلانہ فاضلانہ کلام ہے. عرض کیا کہ بخ خدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے, یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی یہ بات اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی. اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں, جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں, تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے. اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے. واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی مثال بجس اس کے نہیں پاتی. بڑا آگے خاص جملہ آ رہا ہے جس میں بیان شروع ہوا ہے. اب میں اپنے اور آپ کے معاملے میں کوئی مثال بجس اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو, تو میں بھی صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور اللہ پر چھوڑتی ہوں. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں, اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار ضرور فرمائیں گے, لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوں گی. حدیث قدسی بھی وہی ہے اور خواب بھی وہی لائی ہے, جب ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی, کیونکہ میں اپنے مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی. ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برات ظاہر کر دی جائے گی. صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی ہے, سخت جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا. جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا یہ تھا, یعنی اے عائشہ خوشخبری سنو, اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا. میری والدہ نے کہا کھڑی ہو جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے عرض کیا, میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بری فرمایا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی. ابھی وقت نہیں, ورنہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا کتنی انہوں نے برداشت کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی والدہ جنہوں نے کہا بیٹا جہاد سے پیچھے نہیں ہٹنا, بینائی ختم ہو گئی تھی, تو کہا اماں میں تو کفن پہن کر آیا ہوں. اس وقت ماں کا صبر کیا تھا, بیٹا جان دے دینا ہے لیکن دشمنوں کے آگے جھکنا نہیں ہے. یہ ماں کیسی تھی. حضرت دائی حلیمہ کیسی تھی معاملہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کیسی تھی. کاش کہ یہ صرف خواتین کے لیے تھوڑی ہے, کوئی ہمارے لیے بھی ہے کہ لڑائی جھگڑے حرام کھانا خاندان میں کیس بنانا اور بہو بیٹیوں کا, ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات بھی بک 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 شروع کر دیں گے, اللہ کے احسانات یاد نہیں کریں گے. جو اس طرح لڑتے ہیں نا وہ سوچیں کہ اس لڑائی سے مقصد کیا ہے ان کا, ان کو فائدہ نہیں ملے گا. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم سورہ حمیم سجدہ بار بار سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. صبر کی کتاب بار بار پڑھنی چاہیے, پڑھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جس نے بھی 12 صفحات تک پڑھے اب تک کی جو رپورٹ ہے فوراً حالات صحیح ہو گئے کہ نہیں آپ اللہ سے راضی ہیں. 100 صفحات ہیں, کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ کس لیے نہیں پڑھتے؟ نہ اللہ سے مانگتے ہیں نہ صبر کے واقعات پڑھتے ہیں, بس جھگڑا ہر وقت برا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حمیم سجدہ میں, مفہوم ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے, نصیبے والوں کا کام ہے. حضرت فرماتے تھے تو اپنے نصیب اچھے کرے نا. آج ایک بزرگ تھے ان کو گالیاں دے رہا تھا ایک صاحب, وہ دعائیں دے رہے تھے. بعد میں مریدوں نے پوچھا حضرت یہ آپ کو دعائیں گالیاں دے رہے ہیں, آپ دعائیں دے رہے ہیں, آپ چپ ہو جاتے تو ہماری سمجھ میں آ جاتا. فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے پاس گالیاں تھی اس نے گالیاں دی, میرے پاس دعائیں ہیں میں دعائیں دے رہا ہوں, کون سی میری زبان گھس گئی؟ تو اگر میں اور آپ اور جو بہو بیٹیاں سن رہی ہیں آگے دوسروں کو سنائے سہیلیوں کو, اگر اچھے بول بول دیے اور ساس کے احسانات گن لیے, سسر کے احسانات گن لیے, ماں باپ کے اوپر ایسی فداکاری ہوتی ہے, ساس سسر بھی کیوں نہیں؟ کیا مائیں ظالم نہیں ہوتی؟ کیا مائیں ہاتھ نہیں اٹھاتی؟ کیا مائیں نہیں کہتی تو منوس ہو تو اس وقت گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہو گیا, اور یہاں ذرا سا کچھ ہو گیا گھر لگ چاہیے, گھر لگ چاہیے. اور شوہر کی حالت کیا ہوگی بوڑھی ماں کو چھوڑنے میں؟ بھائی 70 سال 75 سال کی بوڑھیا, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعرات کو میں نے بتایا تھا کہ بہو نے ساس کو اتنا مارا کہ اس پہ ہلکا فالج کا اثر ہو گیا غم کے مارے. اور یہ ہوتے ہیں داماد جو بیٹے ہوتے ہیں, یہ اپنے گھر لے آئے کہ اماں آپ یہیں رہو, یہ آپ کا گھر ہے, میں آپ کا بیٹا ہوں. بیوی رو رہی ہے, شوہر ہے کیا ہے, فرشتہ ہے؟ مجھے بتایا کہ 2 دن سے مسلسل میری ساس روئی ہے یاد کر کر کے کہ بیٹا ہجڑا کھڑا ہوا ہے اور بہو مار رہی ہے, یہ اولاد ہے. اور ان کی قسمت کتنی اچھی کہ بڑھیا کو گھر لے آئے, بوڑھی بیچاری 70 سال سے بھی اوپر ہوگی بیچاری, لیکن بہو یہ صبر کا تو نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ایک بادشاہ تھا, ان کا غلام جو تھا وہ بہت اللہ والا تھا. بادشاہ کو جو چیز ملتی تھی پہلے اسے دیتے تھے, پھر بچا ہوا خود کھاتے تھے. ایک دن خربوزہ کھا رہے تھے وہ اللہ والے, وہ چھوڑ ہی نہیں رہتے بادشاہ کے لیے. آخری کاش بادشاہ نے جلدی جھپٹ لی برکت کے لیے, کھایا تو منہ میں چھالے پڑ گئے. ایسا کڑوا خربوزہ کبھی زندگی میں نہیں انہوں نے محسوس کیا. رونے لگے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. فرمایا آپ کے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے مجھے ہمیشہ اتنی میٹھی میٹھی نعمتیں ملی ہیں, ایک خربوزہ ایسا آ جائے میں شکایت شروع کر دوں؟ تو حضرت فرماتے تھے بہو بیٹیوں شوہر کے ذریعے آپ کا کیا کیا بل بھرے جا رہے ہیں, کیا کیا وہ محنتیں کر رہا ہے, اگر کچھ کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اگر حضرت تھانے دار نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ سرپ تھانے میں مجھ سے ڈرتے ہیں, گھر جاتا ہوں تو بیوی اتنی بدتمیز ہے کہ میں ڈرتا ہوں, اب میں چھوڑ دوں اس کو؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ تم یہ آپ مراقبہ کرو, اللہ نے چڑیا ایسی دی ہے جس کی آواز ہی ایسی ہے. خط لکھا حضرت ایمان تازہ ہو گیا ماشاء اللہ. یہ کیا علیحدگی اور بات چیت, ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں شرم نہیں آتی کہ بات چیت بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ضرورت سے بولتے ہیں تو ضرورت سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کو ناراض کرنا عذاب الہی ہے. توبہ کی توفیق نہ ملے تو, صبر کی توفیق نہ ملے تو, معافی مانگنے کی توفیق ان سے نہ ملے تو, حقوق العباد میں ہم لوگ دھوکے کھا رہے ہیں, دھوکے سمجھتے ہیں بڑے چیمپئن ہیں تکبر کی وجہ سے. ہم تو بار بار سمجھائیں گے اللہ کے کرم سے, لیکن مجھے اور جو ایسے لوگ ہیں ہم کو شرم نہیں آنی چاہیے. ہر وقت رب کی شکایت, لڑنا ہی دلیل ہے کہ رب کی شکایت ہے, اللہ کے احسانات یاد نہیں ہیں. ہم نے کیسے کہ سردی کے اندر قمیص پہنی ہوئی ہے, شلوار نہیں ہے بچے کو, اور ننگے پیر, کوئی اس کے پاس شال اور کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی. جھوپڑیاں اتنی دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی, وہ سیلاب کی وجہ سے سردیاں ہیں کیسے, اور وہ جو مالدار تھے آج جھوپڑیوں میں آ جائیں. احساس نہیں ہے ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی نعمت, 1.5 لاکھ کے کھلونے رکھے ہوئے گھروں میں, کبھی 5,000 صدقہ کیا, کبھی 10,000 صدقہ کیا. ابھی اس مسجد کی میں ابھی بات کرنے لگا ہوں, 2 خواتین نے زیور بیچ کر اور 500 مسلے اس کے ماربل کے وہ ہدیہ کر دیے مسجد میں. اللہ والا بننا نہیں ہے. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بطور تحدیث بن نعمہ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امین نے ایک ریشمی کپڑے میں تصویر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یہ آپ کی زوجہ ہے, اور بعض روایت میں آتے ہیں جبریل امین اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے، وہ تو معصوم ہے نا بھائی. دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا. تیسری یہ بڑا غور سے سننا، میں نے جب پڑھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے، یعنی کہ محبت سے کہ کیا بات تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی. تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی. کیسی باغ بیوی، کتنے بیچارے بدبخت ہیں جو اپنے ایمان ختم کر دیتے ہیں. چوتھی یہ کہ بیت عائشہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، اماں عائشہ کا جو گھر تھا رضی اللہ عنہ کا. پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وہی نازل ہوتی تھی جب آپ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے، دوسرے کسی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی. ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور اس کے کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو سن کر حضرت موسیٰ بن طلح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ بس یہ باتیں، یہ تو دو باتیں میں نے بتائی ہیں صرف، اس کی صبر کی باتیں صرف دو بتائی ہیں. دوسرا آیت جو پڑھی اس کا موقع نہیں، والذین جاہدوا فینا کا موقع نہیں ابھی. اور تیسرا جو کنو مع صادقین پر، اس کے لیے حضرت فرماتے تھے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، تعلق مع اللہ کے حصول کے ہیرے کا ذریعہ، اور عطا نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں، خدائی منشور سمجھتا ہوں. حضرت فرماتے تھے عطا نسبت کہ اللہ والے کے پاس گئے، مجاہدے کیے، نسبت مل گئی، اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم نیک ہیں اور نفس مطمئنہ مل گیا، گناہ کا کام کیا ہم نے. بقائے نسبت بھی چاہیے، پھر ترقی ارتقاء نسبت بھی چاہیے، یعنی کہ آخری سانس تک اللہ والے سے تعلق. کتنا؟ تفسیر رول مانی میں اے خالتوں میرے تکون مثلوں، اتنا ساتھ رہو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، ان کی رفتار، گفتار، کردار، صبر، غصہ روکنا، امانت، دیانت، صداقت، اخلاق، سب چیزیں ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائیں. سفر کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی ایک صاحب سفر میں پہلی دفعہ چلے، بہت برسوں سے تعلق ہے، لیکن ان کی کھوپڑی ہمیشہ آؤٹ رہتی تھی، ہمیشہ اپنے دماغ سے چلتے تھے. اس بار سفر میں گئے، تیسرا دن تھا غالباً، مجھ سے کہا کہ میں، میری اولاد، میری گاڑی تمہارے لیے. میں نے کہا اللہ آپ کو مبارک کریں. کہا بہت سے راز کھل گئے سفر میں کہ ہم نے کیا سوچا ہوا تھا، خامخواہ کی بدگمانیاں وغیرہ. تو جو سفر میں چلتا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم جب اپنے والد اور بھائی اور بیٹے اور شوہر، دادا، جس کو بھی ہم دین کے کام کے لیے بھیجیں گے، تو وہاں سے سب کے لیے لوٹ کر لائے گا مال دین کا، اس کے اندر اور اچھے اخلاق آئیں گے، تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا نا. دعائیں الگ ملی، شیخ کے ساتھ ہمت بڑھائی، تعداد بڑھائی، اس کا ثواب الگ ملا، اور وہاں سے دوسرے لوگوں کی دعائیں الگ ملی. خدمت میں بھاگے بھاگے جا رہے تھے. ابھی جب کوئٹہ اور یہاں کا سفر تھا، تو کوئٹہ سے مولانا دوست محمد صاحب ہمارے میزبان یہاں آئے، اور کہا ہم لوگ تمہارے جانے کے بعد بہت آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ عالم کون ہے، غیر عالم کون ہے. سب کی داڑیاں، ٹکنے کھلے ہوئے، مونچھیں صاف، ٹوپیاں پہنی ہوئی، اور سب لوگ طلبا کے ساتھ برتن دھلوا رہے تھے. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا عالم کون ہے، غیر عالم کون ہے. کہ ایک ساتھی سے مجھے بہت محبت ہو گئی، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شیخ کی خدمت میں رہتا ہے رات دن. بعد میں پتا چلا ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت ہو گئی کہ رات دن اس نے ایک کر دیا، نیند بھی اس کی کم ہوتی تھی. دوسرے اور لوگوں کے نام بھی لیے، کوئی نام اس وقت مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو ان کی دعائیں کتنی ملی، اور جو سہولت شیخ کو ہوئی اس کی دعائیں کتنی ملی. اور مولانا عمر کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عالم ہے، ایسا لگتا تھا کہ یہ تو پاگل کوئی ہے اور خامخواہ ہر چیز میں گھس رہا ہے. اب دیکھیے کتنی محبت ان سے بڑھ گئی اس مولانا کی. کہا یہ عالم ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا جی عالم ہے، اور آپ کو پتا نہیں ہے روز بیوی سے پٹ کر آتا ہے. یہ بھی اس کی خصوصیت ہے کہ قدرت نے بیوی کے مارنے میں مزہ رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب یہ چلے گا سفر پر، ان کی اہلیہ کو پتا چل جاتا ہے، ان سے پہلے پتا چل جاتا ہے ہمارے گھر یا کسی کے ذریعے، اور گھر آتا ہی نہیں ہے فون آ جاتی ہے، اپنا نام لکھوا لیں، آپ جاؤ میں انشاءاللہ دیکھ لوں گی، آپ فکر نہیں کریں، بچوں کو میں دیکھ لوں گی. کوئی ایسا سفر ہے جس میں یہ نہ گئے ہوں؟ ایسے اور بھی ساتھی ہیں، نام گناتے گناتے پھر دیر ہو جائے گی. تو بعض لوگ یہ مشکل ڈالتے ہیں کہ بھئی اتنا شیخ کے پاس کیوں جاتا ہے یہ. حضرت فرماتے تھے یہ کہو دن میں 100 بار مجھے وہاں جانا منظور, اس پر مجھے کوئی ہر جائی کہے یا سودائی, اور شیخ بھی بتائے گا حقوق واجبہ ادا کرنے. یہ نہیں کہ حقوق واجبہ ماں باپ بوڑھوں کو چھوڑ کر اور بیمار چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, یہاں سفر میں ساتھ چل رہا ہے. میں پوچھتا ہوں ہر ایک سے, اس کے بعد ان کو کہتا ہوں اب گھر جاؤ, یہاں میرے ساتھ آپ مت چلو, پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے باتیں. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی حدیث پاک تو ہے کہ زرغبن تجدد حبن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت چپکا رہتا تھا, اور ایک حدیث میں ہے کہ زرغبن تجدد حبن, ناغا دے کر ملنا محبت کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ پھر یعنی صحابی یہ قول اور حدیث پاک میں کیا تطبیق ہے, تو اس کی تطبیق مولانا جلال الدین رومی نے بیان کی کہ زرغبن کا حکم رشتہ داروں کے لیے ہے, داماد کے لیے ہے, کہ سسرال میں وہیں پڑا ہوا ہے. ارے بیٹا آپ کب ڈیوٹی پر جائیں گے؟ کہا نہیں ہے, میں جو تو ہوا چھوڑنی ہے اور پھوک کھانا یہاں کھانا ہے, پھر چرس کے سٹے لگانے ہیں. تو اب آپ سوچو, ابھی میں نے گٹکے کی زیادہ بات نہیں بتائی آپ لوگوں کو, ابھی جتنا آیا اتنا بتا دیا, ضروری تھوڑی ہے اس کو بیان کرنا. تو یہ حقوق واجبہ پہلے پوچھتے ہیں ہم لوگ کہ ماں باپ کا کیا معاملہ ہے, گھر کا کیا معاملہ ہے. ابھی ایک صاحب پچھلے سفر میں دکان بند کر کے جا رہے تھے, میں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ سب انتظام کر دیں گے. میں نے کہا بھائی آپ اکیلے ہیں یا بیوی بچے ماں باپ بھی ہیں؟ کہا بوڑھے ماں باپ بھی ہیں. اور کوئی کمانے والا ہے؟ نہیں. آپ ساتھ چلو گے آپ کو پکڑ کا خطرہ ہے, پہلے ان کا حق ادا کرو. جب آپ دکان 15 دن کے لیے بند کریں گے تو جب کھولیں گے پھر دوسرے کسٹمر تو وہاں چلے جائیں گے آپ کے. یہاں قریب ہی ایک دکان تھی اور بورڈ لگا ہوتا تھا, میں چلے کے لیے جا رہا ہوں اور دکان بند رہے گی 40 دن. واپس آئے 10 دن کے بعد پھر دکان بند. مجھ سے تعلق ان کا گہرا تو نہیں تھا لیکن مشورہ کرتے تھے. میں نے کہا بھائی اس طرح اب نہ کہو, یہ جملہ آپ کا خطرناک ہے کہ سب کام اللہ کر دیں گے, تو دین کا کام اللہ نہیں کریں گے کیا؟ آپ نے اپنے بڑوں سے پوچھا؟ آپ جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں یہ. لیکن جوش والے مانتے کہاں ہیں؟ آخر دکان اجڑ گئی. اس وقت مجھے اب نہیں معلوم کیا ہوا, مارا مارا پھرتا تھا نوکری کے لیے, مارا مارا پھرتا تھا نوکری کے لیے, دکان سب ختم ہو گئی. کرایہ کہاں سے دے گا؟ ایک دو نوکر رکھے ہوئے, ان کی چھٹی کر دی کہ تنخواہ بھی نہیں کاٹنی, ان کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جذبات نہیں ہے. یہ کسی کو اللہ کیا موقع دیتے ہیں, کسی کو اللہ کیا موقع دیتے ہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جیسے اور تھی, مدینہ شریف سے کتاب چھپی ہے, نام یاد نہیں, 26 اللہ والے وہ تھے جنہوں نے نکاح نہیں کیا. دوسری طرف کیا ہے کہ جو نکاح میری سنت ہے, جو نکاح نہیں کرتا ہم میں سے نہیں. تو کیا نعوذ باللہ کوئی مجھے آ کر کہے کہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, میں شادی وادی نہیں کروں گا, یہیں رہوں گا, تو ہم اس کو رہنے دیں گے کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ داماد سسرال جائیں اور وہیں پڑا رہے, سسرال والے کبھی کہیں کہ پتہ نہیں, اور سسرال والے بھی کہیں پتہ نہیں کب جائے گا. غرض یہ عام رشتہ داروں کا مسئلہ ہے, لیکن جو شخص اللہ اور رسول پر ایسا عاشق ہو یا اپنے شیخ پر ایسا عاشق ہو, اس کے لیے زرغبن کا حکم نہیں ہے. اور اس پہ حقوق واجبہ بھی ادا کر رہا ہے, جب موقع ملتا ہے آ جاتا ہے. ہم تو پوچھتے ہیں اللہ کے کرم سے, ہر بار پوچھتے ہیں الحمدللہ, اور کوئی زیادہ آ رہا ہے زیادہ, جیسے حضرت مجھ سے پوچھتے تھے کہ بابا تمہارے کیا کہتے ہیں, حضرت بابا عشاء کے بعد کہتے ہیں, عشاء کے بعد رکو نہیں خانقاہ میں آ جاؤں, تو حضرت مجھے بھیج دیتے تھے. ایک بار میں جا نہیں رہا تھا تو حضرت نے فرمایا جاؤ بابا کے پاس, اب اللہ تجھے خانقاہ میں نہیں ملیں گے, اللہ بابا کے پاس ملیں گے تمہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. جیسے ایک جعلی آدمی گیا, جعلی پیر صاحب گئے کسی گھر پر, تو حضرت کتنے دن آپ رہیں گے؟ 3 دن. بریانی, کباب, بکرے چترے, ہضم شریف, آج یہ جعلی پیر دا ختم شریف. 3 دن کے بعد ڈکار ماری ایسی کہ 2 کوے نیچے گر گئے. کہا بھائی آپ لوگ کتنے نیک ہیں, آپ نے اتنا کھانا کھلایا, جنت میں محلات پر محلات مل رہے ہیں. وہ بھائی اس کو اوپر سے اطلاع بھی آ گئی, اللہ معاف فرمائے, بس 3 دن اور رہ جاتا ہوں. اب 3 دن کر کے 21 دن کی ایکسٹینشن کر لی, 21 مرغے تھے سب ختم ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں جالی جو خانقاہ ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے بغل میں, تو اگر مرغا نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. ہے جی. تو حضرت باغ تشریف لے گئے آزاد کشمیر, تو وہاں پر ایک جالی پیر تھا, اتنا موٹا کہ پوچھو مت, اتنا موٹا, چل بھی نہیں سکتا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا. تو جناب اس کی حالت خراب, حضرت نے فرمایا کہ شورش کاشمیری کا شعر پڑھتا ہوں, بنا کر مدفن جو تیرے پیٹ میں یہ مرغے سو گئے ہیں, اسی کے دم سے تیرے اعضا بھی موٹے موٹے ہو گئے. زمیندار صاحب سے کہا کہ بھائی آپ تو نماز نہیں پڑھتے ہو, فکر مکہ ہوا, دل تراشا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تمہاری طرف سے نماز پڑھیں گے. تو زمیندار نے کہا اچھا پاگل تو بعض لوگ ہوتے ہی ہیں. کہا پھر میں آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں اور وہ آپ کا. اس نے ڈر گیا کہ ایسا نہیں یہ پھسل نہ جائے دوبارہ, گھوم نہ جائے. کہا وہ ٹکڑا مجھے ابھی آپ دکھائیے. یہ چوکڑیاں بنی ہوتی ہیں نا باغ, اس میں کھیت میں بیت میں اتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے چلنے کی. تو یہ آگے آگے تھا کیونکہ پیر صاحب کو نکلی کو آگے رہنا ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں تھا کہ آگے اپنی شخصیت بنا کر ہم چلیں. ہمارا فرض ہے کہ اپنے دوستوں سے کہیں ہمارے آگے پیچھے رہو آپ, اور ایسے اکڑ کر کے نہ چلیں گے دوسرا سمجھیں کہ بھئی یہی ہے, اللہ معاف فرمائے. بہرحال اب وہ آگے چل رہا ہے تو وہ سلپ ہو رہا ہے بار بار. ہاں اس کو یہ کہا تھا نمازیں بھی تیری طرف سے پڑھیں گا اور تمہاری طرف سے ہم روزے بھی رکھیں گا, اور اس لیے ہمارا وزن اتنا بڑھ گیا ہے, اور پولیس رات پر بھی میں چلوں گا. اس نے کہا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بار بار سلپ ہو رہا تھا. زمیندار نے ایک زور سے لات ماری کہ ابے چریا ادھر نہیں چل سکتا, پولیس رات پر کیا چلے گا تم. اے جی تو 21 دن رہا. ارے ایسے ایسے ابھی بھی واقعات اتنے سنے, اب وہ وقت نہیں ہے جو یاد آئیں گے تو, ورنہ یہ مقصود چیزیں نہیں ہوتی بتانے کی. بس دل میں آ گیا بتا دیا جناب. تو 21 کی مرغیاں ختم ہو گئیں, دیکھا کہ مرید رو رہا ہے. کہا کیوں ہوا پتر تو نو تھوڑا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا آہو جی تسی واپس نہیں آئیں گے, آپ واپس نہیں آئیں گے. کہا کیوں بھائی واپس نہیں آؤں گا؟ کہا نہیں آپ نہیں آئیں گے, رو رہا ہے. وہ بھائی تم نے اتنا خیال رکھا میں آؤں گا. کہا نہیں آپ نہیں آئیں گے. تمہارا دماغ خراب ہے, جب میں کہوں آؤں گا تو پھر آپ کیوں ایسا رو رہے ہو؟ کہا آپ جب جائیں گے نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ ایسے جالی پیر نے شروع کی بات ہے, خط آیا تھا کئی صفحات کا, کہ جالی آدمی بیٹھا ہوا تھا گھر میں اور باپ اور بھائی روڈوں پر کمائی میں, اور اس ذلیل نے کیا کیا حرکتیں کی, اس کو چھوڑ دو. آخر میں تصویر دی ان کو کہ میری تصویر دیکھتے رہو تمہارے کو سب کچھ مل جائے گا. جسے حضرت پھلپوری حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس کو اللہ سچا شیخ شریعت سنت کی اتباع والا دے دے ساری زندگی سجدے میرے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ سے فرمایا کہ تجھے اشرف علی جیسا شیخ دیا تھا تم نے کیا قدر کی. حضرت فرماتے تھے حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ روتے رونے لگ جاتے تھے. میں اللہ سے کہوں گا مجھے معاف فرما دے, مجھ سے قدر نہیں ہوئی. اس لیے سفر میں تو لازمی جانا چاہیے تاکہ پتا چلے یہ اللہ کے قرب کی مچھلی ہے یا سانپ ہے. دائم اندر آپ کار مہائیس مار رہا با کجاؤ ہمرا یس. اے دوستو پانی کے اندر رہنا مچھلی کا کام ہے, سانپ کب رہ سکتا ہے؟ وہ تو اچھل کے باہر آ جائے گا. تو سارا پٹارا کھل جاتا ہے سفر کے اندر کہ کیا حالات ہیں. لین دین میں آنے جانے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے قرب کی مچھلی ہے یا سانپ ہے. داڑھی ہے سب کچھ ہے لیکن عورتوں پہ نعوذ باللہ اللہ معافر میں دم کر رہا ہے, اپنا دم نکل رہا ہے, ان پر پھونک چھوڑ رہا ہے اپنی پھونک نکل رہی ہے. تو مار امیر اللہ فرمائے نیست زرغبن وظیفہ مائیاں زان کا بے دریا ندارت ان سے جاں. یعنی اگر مچھلی سے کہو کہ ناغا دے کر پانی میں جائے تو مچھلی تو مر جائے گی کیونکہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روح مبارک ایسی تھی جیسے کہ مچھلی کو پانی سے تعلق ہوتا ہے, اور جملہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی تعلق تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اور صحابی رضی اللہ عنہ کے قول میں تطبیق یہ ہے کہ زرغبن یعنی ناغا دے کر ملنا ملاقات کا اعزہ اور اقربا اور عام رشتہ داروں کے لیے ہے, لیکن کسی پر کسی اللہ والے کا عشق کی کیفیت غالب ہو جائے, مثلا ایسی شیخ سے محبت ہو جائے کہ بغیر شیخ کے اس کو چین نہ آتا ہو, تو اس اللہ والے کی محبت کو زرغبن کا حکم نہیں. جیسے موقع ہو جیسے حالات ہوں, جیسا اللہ نے موقع دیا ہے رہنے کے لیے بھی آ جائے, وہ روزہ نہ آئے, ایک دن بھی ناغا نہ کرے, 40 دن مکمل لگائے ایک بار زندگی میں, یا اگر اس کے ذمے کوئی حقوق واجبہ نہیں تو شیخ کے در پر رہ پڑو. دیکھیے آگے نا ہر شخص کے اپنے اپنے حالات ہیں, لیکن شرط یہ کہ اللہ والے کی ذات پر عاشق ہو اور اس کی کسی صفت پر عاشق نہ ہو. جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کا بیان ہوگا یا نہیں, جب معلوم ہو جائے کہ بیان نہیں ہوگا تو گھر بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ یہ تقریر کا عاشق ہے اس اللہ والے کا عاشق نہیں. حالانکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کو ایک نظر دیکھنا دنیا و مافیا سے قیمتی ہو. محبت تو ایک نظر کی کیا قیمت ہے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق مجھ کو دنیا میں 3 چیزیں عزیز ہیں, نمبر 1 خوشبو, نمبر 2 نیک بیوی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی اور خوشبو کو نہیں فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی سے ہم کوتاہی کرتے ہیں, اسی پر ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے. اگر ہم رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے اشعار کہتے رہے بیان کرتے رہے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہم نے گناہ کیا. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ کو بھی تین چیزیں دنیا میں عزیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا چیزیں ہیں؟ عرض کیا نظر و الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک نظر دیکھنا سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے. ول جلوس و بین یدیک، ایک لمحہ آپ کے پاس بیٹھنا مجھے سب سے زیادہ قیمتی لگتا ہے. وہ انفاق و مالی علیک، خانہ کعبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچہ الگ، آپ کی ذات پر خرچہ کرنا مجھے محبوب ہے. یعنی ایک نظر آپ کو دیکھ لینا، تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا، اپنا مال آپ پر فدا کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز مجھ کو محبوب نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سکھا دیا کہ شیخ سے ایسی محبت کرنی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث عارف باللہ ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد البتین صاحب بن حسین دامت برکاتہم حضرت میرے موجودہ شیخ، اور ابھی حضرت کا فون آیا کہ حضرت کے رشتے کی بھانجی ہے، اس کی بچی جل گئی ہے. دو دن پہلے، تین دن پہلے مجھ سے فرمایا تھا، میں نے سب سے دعاؤں کا کہا تھا، اور پیر سے لے کر گردن تک جل گئی ہے وہ. اس کے لیے بھائی بہت احتیاط اور بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. فرمایا کسی وقت اللہ کے قرب کی دریا میں رہنا، کسی وقت دریا قرب سے گناہ کر کے دور رہنا، یہ اس شاہ کے حق کا طریقہ اور ذوق ہرگز نہیں ہو سکتا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلیاں پانی سے، دریا سے دور رہنا ہرگز پسند نہیں کرتی، کہ کبھی تو پانی میں رہو، کبھی پانی سے دور رہو، کبھی نیکی کرو توبہ کرو، کبھی بڑے گناہ کر لو، دونوں کام کرو، یہ بھی وظیفہ وہ بھی وظیفہ. کیا کوئی مچھلی اس کی قائل ہے؟ کسی بھی مچھلی کا یہ مطلب ہے، کسی مچھلی کو یہ صبر اور تحمل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 23 گھنٹے تو پانی میں رہیں گے، 1 گھنٹے کے لیے آپ سے باہر رہیں گے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ 23 گھنٹے ہم نیک رہیں 1 گھنٹہ گناہ کر لیں؟ تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوئی کہتا ہے ایسا؟ کوئی اشکال ہے؟ نہیں. کبھی پانی سے ملنا اور کبھی سے دور رہنا، کبھی وصال محبوب اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں توبہ کر کے، کبھی فراق محبوب گناہ کر لیا، غیبت کر لیا، جس پہ تھوڑا بتایا ابھی میں نے. یہ ہرگز مچھلیوں کا کام نہیں ہو سکتا. سانپ کا تو کام ہو سکتا ہے، لیکن مچھلیوں کا کام ایسا ہرگز نہیں. بس مچھلیاں دریا کے بغیر بچ نہیں سکتی. جو اس شاہ کے حق ہے، طالبین مولا ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا تعلق مع اللہ کی جستجو رکھنے والے ہیں، ان کی یہ شان کیسے ہو سکتی ہے کہ کبھی تو قرب الہی کے کام میں مشغول اور کبھی بود الہی اور لعنت الہی کے کام میں مشغول بدنظریاں کر کے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی ذوق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے. دو تین باتیں ضروری بتانی تھی. ابھی جب ٹنڈو بابو ہم گئے تو میں نے کبھی اپنے لیے بھی اس طرح نہیں کہا، بس ایک دفعہ اعلان کر دیا چھٹی. حالانکہ 1 کروڑ سے زیادہ پلاٹ پر قرضہ ہے، 45 لاکھ غالباً مسجد پر قرضہ ہے، لیکن صرف اطلاع کر دی پلاٹ کی، لگا ہوا ہے بس ختم. لیکن آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، سب نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے اللہ کو مال دیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف فکر نہیں. چند دن پہلے وہاں 50 لاکھ کی شادی ہوئی ہے وہاں، اور اللہ کے گھر میں کھڑکیاں نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، اور چھوٹے بچے فجر میں ہم نے دیکھے کانپ رہے تھے بےچارے، وہ چھوٹے معصوم بچے کانپ رہے تھے بےچارے، تھوڑا سا کپڑا جیسا تھا بس کافی ہے. تو اس مسجد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. ابھی تو بہت زیادہ ہمارے ساتھیوں نے بھی الحمدللہ خیال کیا. ایک ساتھی سفر میں تھے، واپس آ گئے، آتے ہی دوست نے کہا یہ جملہ سن کر کہ بھائی نیکی کا کام ہے، کسی کی توجہ دلاؤ، پیچھے مت پڑو، اور وہ پیسہ دے کہ 20,000 مسجد میں دو، نہیں پیسہ ہم نہیں لیں گے، پیسہ وہیں پہنچائیں، ہم صرف اطلاع کر رہے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے. کہ اتنے عرصہ ہو گیا کھڑکیاں دروازے تک نہیں ہیں وہاں، تقریباً 45 لاکھ سے زیادہ ایک خرچہ ہے، اور چاروں طرف میری طرف دیکھنا ضروری ہے، اور چاروں طرف یہ لوگ رہتے ہیں وہاں. اب سوچ لیں مسجد کتنی ضروری ہے، مسلمانوں کے گھر بھی ہیں، اکثریت کن کی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 روپے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں گھونسلے جتنا اگر پیسہ کوئی لگا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، اور قیامت تک کا صدقہ جاری ہے. مفتی نعیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت ایک صاحب نے پلاٹ کے لیے بڑی رقم دی، یہ مدرسے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ رہے گا. تو حضرت میں اپنے لیے پوچھتا ہوں، ان کو میں نہیں کہوں گا کہ یہ پھر سریے اور بلاک اور پھر یہ تنخواہیں اور یہ سب کیا ہے. تو حضرت نے باقاعدہ استفتا کے صورت میں فتویٰ حل کر کے لکھا، یہ سب صدقہ جاریہ میں، یہ بجلی کا بل دینا، تنخواہیں دینا، سب صدقہ جاریہ ہے. میں نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ شعبہ نشر و اشاعت کا کتنا خرچہ ہے، کبھی نہیں بتایا کہ فلانے کا جو ہدیہ ہر مہینے ملتا ہے ساتھیوں کو وہ کتنا خرچہ ہے، کبھی نہیں بتایا. ابھی جو پچھلے جمعرات کو جو انعامات ہوئے تھے، تو میرے دل میں ایک رقم تھی دل میں کہ بھئی میں یہ ہدیہ دوں گا اساتذہ کو. جب باہر واش روم سے باہر نکلا، ایک دوست نے لفافہ دیا، 50,000 روپے اور مسجد کے ایک نے اور لفا دیا 30,000 روپے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ذہن میں تھا اس سے اللہ نے پتہ نہیں کتنا کام کرا دیا رب نے. اب یہ ان کا پیسہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا کیا؟ اللہ پر نظر رکھنی چاہیے. ایک روپیہ وہ اخلاص کے ساتھ دوسرے کا لاکھ روپیہ قبول کروائے گا. تو میں کسی اور کے لیے کبھی نہیں کہتا, اس مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ٹنڈو جام میں جہاں میرا بیان ہوا تھا پہلے, کھڑکیاں دروازے نہیں تھے, اس مسجد کی چھت گر گئی ہے. ایک ایک کر کے چلیں گے تاکہ ایک مسجد میں یہ تو پہلے کام ہو جائے, وہاں تو بڑے حال ہیں, وہاں بھی کام چل جاتا ہے. اور ہمارے دوست رضوان پڑوسی ہیں, ان کو ایک فریکچر ہوا ہے, ان کے لیے دعا کریں. اور جاوید میاں, ان کی مامی کی کل آپریشن کا معاملہ ہے. اور ہمارے ماموں رشتے کے, ان کی امشیرہ کو دھکا ہے, فریکچر ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں. ڈاکٹر عمیر, ٹانگ میں درد رہ رہا تھا, خود بڑے ڈاکٹر ہیں جناب, پھر اور درد بڑھا. ڈاکٹر نے کہا میرے خیال میں ایکس رے کرا لو. کہا اس میں ایکس رے کی کیا بات ہے؟ کہا کوئی ضرورت نہیں ایکس رے کرانے میں, کیا ہے. تو اس طرف دو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فریکچر نکلے, نہ کبھی دھکا آیا نہ کبھی کچھ نہیں ہوا, اور ایک مہینے کے بیڈ ریسٹ پر ہے. اس لیے بھائی صبر شکر, یہ جو ابھی اتنا گھر کے جھگڑے اس پر اللہ نے بیان کرایا, اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات سنائی, اس میں صبر کے کتنے موقع آئے. شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں کتنے صبر کے موقع آئے, اس کی فکر کرنی چاہیے. تو دعا کریں کہ اللہ ڈاکٹر عمیر کو بھی صحت دے, جو بھی بیمار ہیں مجھ سمیت سب کے لیے دعا کریں. اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ہفتے کے دن 11 تا 12, کل نہیں پرسوں, لائیو بیان جو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہوگا بیان. اور اتوار میں مغرب تا عشاء امین مسجد کا بھی پکا بتا دیں گے, مغرب سے عشاء جو ہے امین مسجد میں انشاءاللہ تعالی پکا ہو جائے گا, ماڈل کالونی میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.